رمضان رحمت کا سامان، رمضان بخشش کا اعلان، مدنی مذاکرہ علم و عمل کا جہاں.
مفسر قرآن حضرت علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ، چار جمادی الاولی 1314 ہجری بمطابق 1 مارچ 1894 محلہ کھیڑا بستی اوجھیانی ضلع بدایوں یوپی ہند میں صبح صادق کی پر نور اور با برکت ساعت میں پیدا ہوئے. شرف ملت حضرت علامہ عبد الحکیم شرف قادر رحمت اللہ تعالی علیہ نے آپ کی تاریخ ولادت شوال المکرم 1324 ہجری 1906 لکھی ہے. حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ کو طالب علمی کے دور میں رات مطالعے کے لیے جو تیل ملتا تھا وہ تقریباً آدھی رات تک چلتا. اب یہ کہ چراغ تو بجھ جاتا مگر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے شوق علم کا دیا یہ جلتا رہتا. چنانچہ جب مدرسے کا چراغ گل ہو جاتا، بند ہو جاتا، تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ باہر نکل آتے اور گلی میں جلتے ہوئے بلب کی روشنی میں بیٹھ کر مطالعے میں مصروف ہو جاتے. زندگی کے آخری دنوں میں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی طبیعت خراب رہنے لگی تھی. چنانچہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو لاہور کے اسپتال میں داخل کر دیا گیا، جہاں چند دن رہ کر 3 رمضان المبارک 1391 ہجری بمطابق 24 اکتوبر 1971 کو علم و عمل کا یہ آفتاب اپنی زندگی کی کرنوں کو سمیٹتے ہوئے اپنے پیچھے لاکھوں لاکھ لوگوں کو سوگوار چھوڑ کر نظروں سے اوجھل ہو گیا. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اللہ کریم کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو.
اللہ تیرا احسان رمضان مبارک ہے، اللہ تیرا احسان رمضان مبارک ہے، بخشش کا ملا سامان رمضان مبارک ہے.
میری کوشش آئی میں 4 سال تو میں آواں، لیکن اس سال میں ٹائم ملے کاروبار تو ماشاء اللہ تعالیٰ دے بہت چنگا لگے تے میں بہت کچھ سنتاں سیکھ بھی رہے.
امیر اہل سنت دامت برکاتم عالیہ کی صحبت میں جو آ جاتا ہے اس کی زندگی میں جو برائی ہوتی ہے، جو ناپسندیدہ کام ہوتے ہیں ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہے، کانوں سے سنا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے توبہ کر لی ہے. یہ امیر اہل سنت کا فیضان ہے.
مدنی مذاکرے دی اہمیت معلوم ہو رہی تھی، نماز دے مسائل جی میں روزے دے مسائل کافی مسائل سیکھنے مل رہے ہیں.
5 وقت کی نماز پڑھنی چاہیے، ماں باپ کے ساتھ اچھے سلوک کے ساتھ پیش آئیں، دوسرے مسلمانوں کے دل میں محبت پیدا ہو، ایک دوسرے کا خیال کرنا چاہیے.
نکرانے شنا دے ماشاء اللہ بیان تے رکت اندیز عشق رسول حاصل ہوندا اتنا. آج بیان ہوئے بدگمانی تو بچنا ہے، اچھا شوگر رکھنا، بدگمانی نہیں کرنی کسی بارے.
ہمیں ایک مسلمان کے بارے حسن نظر رکھنا چاہیے، نکرانے شورا کے بیان سے ہم نے سیکھا ہے.
اچھے دوست انتخاب کر رہے ہیں، دوست چنگے بنانے ہیں، مخلص دوست.
ہماری نیت بھی یہی ہے کہ ادھر سے میں جاؤں جیسے ادھر ہوں ویسے ہی باہر جا کر ہوں.
فیضان مدینہ میں ہم لوگ تشریف لائے ہیں پورے ماہ کے اعتکاف کے لیے.
پہلے کی زندگی جو میری تھی وہ اسی طرح تھی کہ جاب سے واپس گھر، گھر سے باہر گلی میں گھومنا پھرنا، مطلب اللہ معاف کرے کہ نماز کی طرف بالکل نہیں تھے ہم لوگ، بس دنیاوی کام میں بالکل مصروف تھے ہم لوگ.
قرآن سیکھ رہا ہوں اور کچھ حدیث سیکھ رہا ہوں، کچھ مرشد کے بیانات سن رہا ہوں، مرشد کا فیض مل رہا ہے، ترفو سیکھ رہا ہوں اور نماز کو درست کر رہا ہوں.
سب سے پہلے تو بہت بڑی بات یہ ہے کہ دعوت اسلامی ہمیں تمام اولیاء کا، تمام صحابہ اکرام کا، تمام انبیاء کا ادب سکھا رہی ہے، اور عقائد پہ جو دعوت اسلامی کام کر رہی ہے میں کہتا ہوں شاید ہی کوئی کر رہا ہو.
اللہ کا شکر ہے آج مرشد کے ساتھ کھانا بھی کھایا، کفل مدینہ لگانے کا کہا ہے انہوں نے، کسی کی دل آزاری نہیں کرنی ہے.
یہاں آئے تھے ہمیں کچھ بھی نہیں آتا تھا، 7 دن میں نے اپنی نماز درست کر لی ہے.
جب یہاں سے جانا ہے تو گھر میں جا کے محبت سے بات کرنی ہے، گھر والوں کو پتہ چلے کہ کچھ سیکھ کے آئے ہیں.
تو یہاں پر 1 مہینے کے لیے آنے کے بعد ماشاءاللہ مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا. نماز کے فرائض، نماز کے بارے میں، وضو کے فرائض کے بارے میں مجھے نہیں پتا تھا، وہ ہمیں سکھایا گیا.
کس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، کسی سے نہیں ٹوٹتا ہے، وہ بھی ہم نے سیکھا ہے.
میں کہتا ہوں کہ جو کورے کاغذ آتے ہیں، دین سے دور ہوتے ہیں، انہیں نماز کا پریکٹیکل طریقہ، نماز کے احکامات سکھا رہی ہے. مدنی قاعدہ تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا سکھا رہی ہے.
یہاں پر ہمارے کو بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے. نماز ہماری بہتر ہو گئی, وضو کرنے کا طریقہ بتایا گیا.
یہاں پر آ کے امام کا تاج سجایا ہے میر علیہ سنت کے کہنے پر. ابھی دل سے نیت کر لیے کہ کبھی اتارنا نہیں ہے.
دعوت اسلامی کے مبلغین پاس جا جا کے بٹھا بٹھا کے کوشش کر کر کے نماز درست کروا رہے ہیں, روزوں کے احکام بتا رہے ہیں, وضو درست کروا رہے ہیں اور بہت کچھ ایسا سکھا رہے ہیں کہ جو شاید ہم نے پہلے کبھی نہ سیکھا ہوگا.
آج کے حلقوں میں ہم نے وضو کے بارے میں ہم نے سیکھا کہ کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور سونے کے وہ انداز جن سے وضو ٹوٹتا ہے اور نہیں ٹوٹتا. نگران شورا نے جو بیان کیا کہ ہمیں بدگمانی سے بچنا چاہیے, ہم ایسے فضول کی باتیں سوچتے ہیں, لوگوں کے بارے میں بدگمانی کرتے ہیں, حالانکہ ایسی بات نہیں ہوتی.
یقین مانے کہ درد بھری فیلنگ ہے کہ یعنی یہ رمضان تو جا رہا ہے, شاید اگلے سال ہم نہ ہوں اور اس رمضان میں بھی ہماری مغفرت نہ ہوئی, اس رمضان میں بھی ہمیں جنت کا مجزہ نہ ملا تو نہ جانے ہمارا کیا بنے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رمضان میں ہمیں سلامت رکھے, اگلے رمضان ہمیں نصیب فرمائے.
انشاءاللہ اپنے آپ کو بہتر کریں گے. امیر علیہ سنت کی در پر آئے تو انشاءاللہ اپنے آپ کو سدھار کے ہی جائیں گے.
میں پہلی دفعہ اعتکاف میں بیٹھا ہوں, یہاں پہ بہت اچھا اعتکاف ہو رہا ہے, یہاں کے جیسے اعتکاف کسی مسجد میں نہیں تھا.
پچھلی بار میں یہاں آیا تھا محرم میں اور مجھے یہاں سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا تھا. میری تب نیت ہوئی تھی کہ انشاءاللہ رمضان میں اعتکاف کروں گا.
یہاں جو ہے نا آنے کا مقصد جو ہے نا وہ یہ تھا کہ امیر علیہ سنت نگران شورا کی صحبت جو ہے اس سے جو ہے وہ فیض یاب ہوں گے.
الحمدللہ میری حاضری ہوئی یہاں پہ فیضان مدینہ میں, کافی متاثر ہوا میں ماشاءاللہ یہاں کا انتظام دیکھ کے. جو 30 دن کا تربیت اعتکاف جاری ہے ساری ہے یہاں پہ.
میں جامعۃ المدینہ فیضان ابن مسعود میں پڑھتا ہوں, تو ابھی جب چھٹیاں ہوئی تو میرے والد صاحب نے کہا کہ ایک ماہ کے اعتکاف کے لیے فیضان مدینہ جانا ہے, تو میں بولا ٹھیک ہے لبیک چلتے ہیں.
اتنی عمر میری ہو گئی ہے, جو کچھ ادھر سیکھنے کو مل رہا ہے نا پہلے نہیں ملا تھا. مدنی قاعدہ جو ہمیں حلقوں میں پڑھایا جاتا ہے اس سے قرآن پاک کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنے میں مدد مل رہی ہے. صورتیں ہمیں سکھائی جا رہی ہیں کہ اس طرح پڑھنی ہے تلفظ کے ساتھ.
مدنی مذاکرہ بھی سنتے ہیں, اس میں روزہ کے ایسے ایسے مسائل پتہ چلتے ہیں کہ یعنی کہ وہ نہیں تھا پتہ, جس طرح اب ٹیکا لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا تو اب وہ پتہ چلا ہے.
ہمارے نگاہ زبر زیر وغیرہ ہر چیز کو ترتیب وائز پڑھانے کی کوشش کرواتے ہیں اور اس سے ہم سیکھ رہے ہیں, اور یہ بہت ضروری بھی ہے سیکھنا.
دعوت اسلامی کا جو نظام ہے اس میں مدنی قاعدہ سیکھا ہے, کچھ آگے پڑھانے کے لیے بھی سیکھا ہے, کچھ قاعدے سیکھے ہیں, کچھ دعائیں سیکھی ہیں.
قاعدہ سیکھ رہے ہیں, قاعدے میں ہماری بہت سی غلطیاں تھیں. قرآن پاک پڑھنے میں انہوں نے درستی کی ہے, نگران صاحب بہت توجہ سے ہمیں پڑھا رہے ہیں.
ویسے بھی لوگ اعتکاف کرتے ہیں لیکن جو دعوت اسلامی کے ماحول میں جو اعتکاف کروایا جاتا ہے اس میں سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے.
عام طور پہ مساجد میں سنجیدگی کا فقدان ہوتا ہے, الحمدللہ یہاں پہ اس چیز کو میں نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ اسلامی بھائیوں کے اندر ایک سنجیدگی, ایک سوچ ایسی ہے ڈیولپ ہوئی ہوئی ہے کہ کچھ حاصل کرنا ہے ہم نے یہاں پہ آ کے.
مدنی مذاکرہ وغیرہ ہوتا ہے, وہاں بھی ایسے ایسے سوال ہوتے ہیں جو ہمیں جس کا علم نہیں ہے, اسی لیے مدنی مذاکرے میں بھی بیٹھنے میں مزہ آتا ہے.
نگرانی شورا کا یہ بھی بیان ہوا تھا کہ بدنی گائی نہیں کرنی, جھوٹ نہیں بولنا, یہ سب سیکھنے کو ملا.
صلاۃ و تسبیح, تراویح کی نماز با جماعت ادا کرنے کا موقع ملا. گھر میں ہوں تو غفلت میں دن گزر جاتا ہے.
میری کڈنی کا مسئلہ ہے تو میں پہلے روزے بہت کم رکھتا ہوں, زیادہ رکھتا ہوں تو میں بیمار ہو جاتا ہوں. یہاں میں الحمدللہ سارے لگاتار روزے رکھ رہا ہوں اور میرے کو یہاں کچھ بھی ابھی تک طبیعت میں مسئلہ نہیں آیا.
میرے ابو میرے کو یہاں پر لے کے آئے ہیں اعتکاف کے لیے, یہ میں آ نہیں رہا تھا. دو دن تو ایسے گزر گئے رمضان کے, لیکن پھر جب تو دیکھا دعوت اسلامی کو تو یہاں پر نمازیں پڑھی, تہجد پڑھی اور روزے تو پتہ نہیں لگ رہا کہ کیسے گزر رہے ہیں. یہاں پر آگے نا بس دل چاہتا ہے یہاں سے جائیں ہی نہیں.
یہاں پہ رمضان گزارنے کا یہ فائدہ ہے کہ یہاں 5 وقت نماز پڑھتے ہیں اور تراویح بھی ساتھ جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں.
ماشاءاللہ ہمارے جو نگران ہیں بڑے مضبوط ہیں, دعائیں کھانا کھانے سے پہلے کی بعد کی اور اسی طرح جو ہے نا بہت کچھ الحمدللہ جو ہے وہ سیکھنے کو مل رہا ہے.
صلاۃ و تسبیح کے بتایا طریقہ کار کیا ہوتا ہے, کیا پڑھتے ہیں. قرآن پاک میں پڑھ رہا ہوں مدنی قاعدہ جو ہے نا, اور میرا بہت شوق ہے کہ میں انشاءاللہ تعالی یہاں سے جو ہے نا قرآن پاک پڑھ کے اور اس کو سمجھ کے انشاءاللہ تعالی نکلوں گا.
کامیابی دعوت اسلامی کی کہ انہوں نے اسلامی بھائی کو یہ ذہن دیا ہے کہ اگر آپ آئے ہوئے مسجد میں اعتکاف کی نیت کی تو کچھ حاصل کر کر جاؤ.
اکثر بھائی یہ مدنی چینل دیکھتے ہیں تو مطلب ایک ذہن بنتا ہے کہ مدنی ماحول میں رہیں گے تو ہی سیکھیں گے, ورنہ اگر یہ گھر کے ماحول میں رہیں گے تو بس وہیں پہ رہیں گے جہاں کھڑے ہوئے ہیں, آگے نہیں بڑھ سکتے.
ہم چاہ رہے ہیں کہ بچے ہمارے بچے بھی آپ کی طرح انشاءاللہ ایسے ہو جائے, کام میں لگ جائے, دین کے اندر آپ جیسے لوگ ملیں گے انشاءاللہ تو دین کے کام میں لگ جائیں. مجھے دعا ہے بس اللہ پاک سب بچوں کو ایسا کر دے,
اللہ پاک ان کا اسی طرح فیض جاری رہے,
مرشد پاک کو اللہ پاک زندگی دے, تندرستی والی زندگی دے. ہمیں ان سے بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف. جب کبھی داخل مسجد کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. دلی میں نیت کر لیجئے کہ میں نے اعتکاف کی نیت کی, چاہے مادری زبان میں کہہ لیں, مگر دل میں نیت ہونا یہ شرط ہے. زبان سے کہیں نہ بھی کہیں تب بھی کوئی حرج نہیں, کہیں تو اچھا ہے. یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا, سونا, سحری, افطار, آب زمزم شریف پینا, دم کیا ہو پانی میں نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت کر لی تھی. نیت نہیں تھی, افطار کا ٹائم ہو گیا, افطار کر نہیں سکتے مسجد میں, نیت کر لیجئے, اب بے شک افطار وغیرہ کر لیجئے. تاہم مناسب طریقہ یہ ہے کہ ثواب کے لیے اعتکاف کی نیت کریں, اور کچھ ذکر و درود کر لیں, چاہیں تو 12 مرتبہ, چاہیں تو 12 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں. اب بھلے آپ افطار وغیرہ کر دیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. چودہ سو 1445 کے رمضان المبارک کی آج 9ویں شب ہے. مکتبۃ المدینہ کے سال زیادہ درود و سلام سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 9, جو مجھ پر ایک دن میں 50 بار درود پاک پڑے قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں, یعنی ہاتھ ملاؤں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. الحمدللہ آج 1445 ہجری کی رمضان مبارک کی 9ویں شب ہے. عشر رحمت اپنی رحمتیں لٹاتا ہوا اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے. آج 9ویں رات آ گئی. مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. اب سوالات کیجیے, ہر سوال کا جواب ہو بھی ثواب, یعنی درست دے پاؤں گی ضروری نہیں, بند پڑا عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی. پھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائع کرتا اپنے کہے پر بے سبب اڑتا نہیں, شکریہ کے ساتھ اپنی بھول ہوئی تو قبول کرتا پائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
پیارے پیارے امیر اہل سنت احمد برکاتہم العالیہ کی برگاہ میں عرض تھی کہ اس کے حوالے سے بتا دیں کہ ہم شیطان کے وسوسوں اور شیطان کے شر سے تو بچ سکتے ہیں یہ وظیفہ پڑھ کے, جیسے اعوذ باللہ 3 مرتبہ پڑھ کر, یا 10 مرتبہ اعوذ باللہ پڑھ کر, یا 11 مرتبہ کل شریف پڑھ کر. تو یہ بتا دیں کہ نفس سے کیسے بچا جائے, جو نفس کے خیالات وغیرہ آتے ہیں گناہ کی طرف, تو اس سے کیسے بچا جائے, اس کے حوالے سے جواب ارشاد فرما دیں. جزاک اللہ خیر اور دعاؤں کی درخواست ہے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 10 بار یا پڑھنا, اس کے ہیں فوائد تو ہیں کہ روزانہ 10 مرتبہ پڑھنا چاہیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, تو شیطان انشاءاللہ دور رہے گا. اور اب یہ کہ یقینی طور پر ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا نا کہ وسوسہ شیطان نے ڈالا یا نفس نے گناہ پر ابھارا کیسے ہوا, تو دونوں ہی سے بچنے کے لیے بندہ جد و جہد کرتا رہے, اللہ پاک سے دعا بھی کرتا رہے کہ اللہ پاک نفس کی شرارتوں سے بچائے, نفس امارہ کی شرارتوں سے محفوظ رکھے. اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں, سرورِ دین لیجے اپنے ناتوانوں کی خبر, نفس و شیطان سیدہ کب تک دباتے جائیں گے. تو یوں مطلب کہ بارگاہ رسالت میں فریاد کی, اور نفس واقعی نفس تو ہے مطلب بہت شرارتی ہے. نفس یہ کیا ظلم ہے ہر وقت, یہ اعلی حضرت کا شعر ہے, نفس یہ کیا ظلم ہے جب دیکھو تازہ جرم ہے, نہ تواں کے سر پہ اتنا بوجھ با بھاری، واہ واہ، نہ مجھ کمزور پر تو نے اتنا بوجھ ڈال دیا، جب دیکھو مجھ پر یعنی کہ حاوی ہو جاتا ہے، مجھ سے جرم کروا لیتا ہے۔ تو یہ اعلی حضرت کی عجیب ہے، اور ہمیں مطلب یعنی کہ سمجھانا بھی اس میں پایا جا رہا ہے کہ ہم مطلب نفس کی شرارتوں سے خود کو بچاتے رہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
میرا سنت کی بارگاہ میں عرض ہے، 2 سال کا بچہ ہے، وہ اس کی عادت مارنے کی ہے، اس کی عادت کس طرح چھڑوائی جائے؟
2 سال کا بچہ، اچھا، مار دھاڑ کرتا ہے؟
جی جی۔
اس کی عادت کس طرح چھڑائی ہے؟ بچہ 2 سال کا مارتا بھی ہے تو ظاہر اس کی چوٹ تو نہیں لگے گی کہ یہ ایسا مار دے گا، توڑ پھوڑ مچا دے، سر پھوڑ دے، ہاتھ توڑ دے، لیکن یہ کہ اب اس کو تو ان کی اب بعض اوقات سمجھانے والے پر ہوتا ہے، اب یہ بچہ سمجھے گا بھی کم، لیکن پیار سے، شفقت سے اگر وہ سمجھتا ہے، اس کو کوئی چیز دی کہ اب نہیں مارو گے تو یہ چیز دی جائے گی، سارا دن نہیں مارو گے، یا اس طرح کا کچھ مطلب ان کو وہ دیا جائے۔ اب اگر ان کو بھی مارا ماری کی، ماں نے اس کی چیخم چاخ مچائی کہ اب مارا تو ہاتھ توڑ دوں گا، پیر توڑ دوں گی، یہ اس کی سمجھ میں آئے گا نہیں، یہ ماردار کرے گا۔ تو بعض اوقات سمجھانے والوں کی مطلب غلطیوں کی وجہ سے وہ بچہ مزید اس میں بگاڑ آ جاتا ہے، مارا ماری اس کی بڑھ سکتی ہے۔ حکمت عملی کے ساتھ بچے کی نفسیات کے مطابق اور جیسی بچے کی کیفیات ہیں اس کے مطابق ہی سمجھا جا سکتا ہے۔ بچہ خامخواہ مارتا ہے یا اس کی خواہش پوری نہیں کی جاتی تو وہ مارتا ہے، یہ بھی دیکھ لیا جائے، اور اس کو سورہ فلق اور سورہ ناس اگر کوئی پڑھ کے دم کرتا رہے تو انشاءاللہ اس کا بھی فائدہ ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اچھا، یہ نیتیں مدنی مذاکرے کی کچھ کر لیجئے تو انشاءاللہ ثواب میں اضافہ ہوگا۔ حسب حال نیتیں کرنی ہے، جیسی آپ کی کیفیات ہے، جس پر عمل آپ کرنا چاہتے ہیں، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے اور دوسروں کو اشارے کرنے، خود پھیل کر دوسرے کو تنگ ہو کر بیٹھنے پر مجبور کیے بغیر اور ٹیک لگائے بغیر اللہ کریم کی رضا کے لیے توجہ سے علم دین کی باتیں سنوں گا۔ صلو علی الحبیب سن کر بلند آواز سے درود شریف صلی اللہ علی محمد وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہوں گا، آخر تک اپنی جگہ نہیں چھوڑوں گا، ختم ہونے کے بعد مجبوری نہ ہوئی تو آگے بڑھ کر اسلامی بھائیوں سے سلام و مصافحہ کرنے، آئندہ بھی آتے رہنے کی دعوت وغیرہ کے متعلق انفرادی کوشش کرنے کا ثواب کماؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
یا مرشدی، یہ ارشاد فرمائیں کہ طعام المیت کے کیا اثرات ہوتے ہیں اور تیجے کا کھانا کون کھا سکتا ہے؟ نیز یہ بھی ارشاد فرمائیں کہ تیجوں پر آج کل جو دعوت کا سا سما ہوتا ہے، خوب دیگیں چڑھائی جاتی ہیں، کئی ڈشز پکائی جاتی ہیں اور بٹھا بٹھا کے لوگوں کو کھلایا جاتا ہے، امیر و غریب سب کھا رہے ہوتے ہیں، اور بالفرض اگر کوئی اس طرح کا اہتمام نہ کرے تو پھر اس کو طرح طرح کے تانے بھی دیے جاتے ہیں کہ مرنے والا کیا لے کے گیا ہے، اس کے پیچھے سے خیرات تو بہت اچھے انداز میں کرنی چاہیے تھی، اور طرح طرح کی اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں۔ تو شرع شریف میں اس کے لیے کیا احکام ہیں کہ کس حد تک اہتمام کیا جائے اور کون کون جو ہے اسے کھا سکتا ہے؟ جزاک اللہ خیر۔
پہلا حصہ کچھ سوال کا سمجھ میں نہیں آتا،
یہی حاصل یہی ہے پورے کا ہی کہ تیجے کے اندر جو اس طرح کا اہتمام کرتے ہیں، نہ کرے تو تانو تشنی ہوتی ہے، اور کون کون یہ کھانا کھا سکتا ہے؟
یہ اصل شریعت نے غم کے موقع پر دعوت کا نہیں رکھا، تو یہ 3 دن سوگ کے ہوتے ہیں، سوگ من غم میت کے، تو ان دنوں دعوت کا شریعت میں کوئی مطلب حکم نہیں ہے، بلکہ ان دنوں دعوت کرنا یہ جائز نہیں ہے. اور رشتہ داروں کو جمع کرتے ہیں, لوگ کھلاتے ہیں پلاتے ہیں. تانے جو صاحب سوال میں کیا کہ تانا دیا جاتا ہے کہ اس نے وہ ہمارے یہاں یہ بولتے ہیں ڈکی چھڑی میمنی قوم میں, میمن قوم میں, یعنی اس کو میت جو ہو گیا اور اس کو ان لوگوں نے ڈھک دیا, وہ عیسیٰ علیہ السلام بھی نہیں کیا. ان کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کا یہ طریقہ کہ وہ کھانا کھلاؤ دے گئے چڑھاؤ اور یہ لوگ آ کے کھائیں پیٹ پہ ہاتھ پھرا کے تنقیدیں کرتے ہوئے نکل جائیں, تو یہ کھلا ورنہ ڈھک دیا. تو یہ طرح طرح کی خرابیاں تو ہیں. اچھا اب ان میں ایک اچھی صورت بھی ہے, وہ یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام ہے, یہ غریبوں مسکینوں کو کھلانا تھی تو صحیح ہے, مطلب ان کو کھلانا چاہیے. رشتہ داروں کو جمع کرنا اس میں نہیں ہے. البتہ اب اس میں یہ صورت کر لیں اگر تو جائز بھی ہو جائے گا, ثواب مزید بڑھ بھی جائے گا, بلکہ یہ کام اب ثواب کا ہو جائے گا یوں سمجھ لیں. جیسے غوث پاک کی نیاز کر لی, کربلا والوں کی نیاز کر لی, یا بارگاہ رسالت میں نیاز کر لی, تو اس طرح یہ تیسرے دن ہوتا ہے تو تیسرے دن یہ بھلے آپ نیاز کر لیں, خواجہ غریب نواز کی نیاز کر لیں. تو نیاز کی نیت کرنے سے یہ تبرک بن جائے گا. اب اس میں بھلے اپنے عزیزوں کو بھی عیسیٰ علیہ السلام کر دیں, ہم مرحوم کو بھی جن کے لیے یہ تھا مسئلہ تو ان کو بھی عیسیٰ علیہ السلام کریں. تو اب یہ کہ غریب امیر سب کھا سکیں گے, سب کو جمع کرنے میں بھی حرج نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
سوشل میڈیا کے ذریعے سوالات کا سلسلہ ہے. راجہ احمد سوال کر رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں ہمارے یہاں گلی محلے میں کسی گھر میں انتقال ہو جائے تو گھر کے سامنے مہمانوں کے بیٹھنے کے لیے گلی کو کناتے لگا کر بند کر دیا جاتا ہے, تو کہیں کہیں تو ایک سے دو دن تک بھی بند رکھا جاتا ہے, ان کا ایسا کرنا کیسا ہے؟
یہ منع ہے. ویسے بھی تعزیت کے لیے بار دری بچھا کر لوگوں کو جمع کرنے کی بھی کوئی پذیرائی نہیں ہے, بچنا چاہیے. رائے یہ کہ جس کی کیفیت بیان کی گئی راستہ ہی بند کر دیا جاتا ہے, تو یہ تو حقوق کے عامہ تلف ہوتے ہیں. اگر واقعی ایسا ہے کہ ساتھ میں کوئی ایسی گلی ہو متبادل الٹرنیٹ اور لوگ اس سے نکل جاتے ہیں, تکلیف نہیں ہوتی, یا گلی میں قنات اس طرح باندھی ہے کہ نکلنے والے آسانی سے گزر سکتے ہیں, ہاں آسانی سے, کہ سائیکل بھی چلی گئی اسکوٹر بھی چلی گئی, لیکن گلیوں میں اتنی گنجائشیں ہوتی نہیں ہیں. تو اس لیے مطلب اگر راستہ بند کر دیا یا لوگوں کا راستہ تنگ کر دیا, جیسے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے, تو یہ چاہے مطلب عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کیا یا تعزیت کے لیے کیا یا کوئی جلسے کے لیے کیا, چاہے محفل نعت کے لیے کیا, شادیوں میں بھی لوگ کرتے ہیں اس طرح, تو یہ جس کام کے لیے بھی کیا, یہ اس طرح کے لوگوں کے حقوق اس میں تلف ہوتے ہیں. حقوق عامہ جس کو بولتے, سب کا حق ہے گزرنے کا, اس سے تو آپ نے روک دیا ان کو, تو یہ ناجائز ہے. فتح رضویہ شریف میں اس کی تفصیلات ہیں, مطلب محفل نعت کے تعلق سے تفصیل ہے کہ وہ کسی نے کی تھی وہ محفل, اور تو ان کو اعلی حضرت نے اس طرح تنبیہ کی تھی, سوال میں کیا گیا تھا کہ راستہ گھیر کر اور اس طرح کیا تھا, تو اعلی حضرت حقوق عامہ تلف ہوتے, تو خود ناجائز ہے یہ کام. تو حقوق عامہ تلف کرنا نہ ضائع کرنا لوگوں کے حق بندوں کے حق, تو اس طرح مطلب یہ کہ یہ سوال جو کیا گیا تو اس کا جواب بھی اسی طرح کہ یہ ناجائز اس طرح کر رہا.
آپ نے جو یہ بیان فرمایا ہے, اب مسئلہ یہ ہے کہ جس وقت یہ ماحول ہوتا ہے, میت کو لے لیتے ہم, ایک انتقال ہو گیا کسی کا, اب وہ ماحول ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بولنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتا, یعنی بعض اوقات تو ایسے بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو یہ کہیں گے ارے بھائی ٹھیک ہے, یعنی اگر یہ مسئلہ سمجھا رہے بیٹے او بھائی میت ہے, کون سا فنکشن ہو رہا ہے, کون سے یہ مطلب ناچ گا رہے ہیں, ایک آدمی انتقال کر کے کام بیٹھے ہیں, چلو بھائی بتاؤ آپ کے گھر آئے گئے, تو یوں کر کے یعنی ماننے کے لیے بھی تیار نہیں, تو ایک تو اس موقع پہ بولنا بڑا مشکل ہے کہ ٹھیک ہے آپ کی یہ میت ہو گئی ہے لیکن سڑک بند کرنے کی تو آپ کو اجازت نہیں ہوگی. تو ایسے میں ان تک یہ بات پہنچانے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے, اللہ کرے کوئی کلپ ایسا نکالا ہے ہمارا یہ مدنی گلدستہ کہ ہم تک پہنچا دے, مگر عام طور پر بولنا محفل ہو رہی ہو یا اس طرح کا کام ہو رہا ہو اور کوئی جا کر بولے کہ بھائی کیا کر رہے ہو, تو باپ رے باپ
کئی فتوے لگ جائے اس وقت,
تو بولنے والے کا لگتا ہے ٹینمنٹ لگ جائے گا.
اب جواب وہ جواب دیتے ہیں لوگ, جواب وہ تیار کریں کہ جو قیامت کے دن آپ اللہ کی بارگاہ میں دے سکیں. اپنا مشورہ ہی آپ کو, اب بھلے جواب تیار کریں, میرا رد کرنا تو قیامت کے دن اللہ کے حضور کر دینا, مجھے جواب دینے آئیں گے نہیں. آپ جو آپ کو بولے گا وہ کھری کھری سنے گا آپ کی, لیکن یہ ابھی کھری کھرے یہ سب ہم سنا دیتے ہیں, لیکن قیامت کے دن کسی کی ایک نہیں چلے گیا. اگر ہم نے غلطی کی تو بچنا, تو اس لیے اللہ سے ڈرنا چاہیے. اور لوگوں کا راستہ تو رکے گا نا, اس سے آپ خود سوچے جب ایک گلی پوری بند کر دیں گے کناتے لگا کر, تو یہ تھوڑی آپ فیسلٹی دیں گے کہ دو آدمی کھڑے ہوئے جو نکلا جو نکلنا چاہتا ہے اس کو یوں کنات اٹھا دی کہ ہاں بھائی گزر جائیے, اچھا اسکوٹر ہے اس کو بھی لے جائیے, اچھا کار ہے آئیے میں اور کھول دیتا ہوں. اب یہ کرنا ہے تو ٹھیک ہے, پھر غور کر لیتے ہیں, تو ایسا تو کوئی بھی نہیں کرتا, بلکہ وہ سختیاں کرتے ہوں گے لوگ. یہ بازو جلسے اور کرتے ہیں ناتخوانیاں, تو یہ مطلب طرح طرح کے وباش طرح کے لوگ, داداگیر طرح کے لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور شام سے بند کر دیتے ہیں راستے, حالانکہ ناتخوانی تو ہوگی 12 بجے کے بعد, اور شام سے راستے بند کرتے ہیں اور اسکوٹروں کو اور کاروں کو اور مطلب گزرنے سے روکتے ہیں, اور اسٹیج باندھ رہے ہیں جناب, تو بتیاں لگ رہی ہیں, تو وہاں سے گاڑیاں جا رہے ہیں گورنمنٹ کی زمین, گورنمنٹ کی زمین جو بھی ہے, یعنی یوں گورنمنٹ کی کہنے کو ہے. سچی بات ہے کہ ہم کو تکلیف ہوتی ہے, گورنمنٹ ایک فرد کا نام تو ہے نہیں نا, بھائی گورنمنٹ کی زمین ہے تو ہماری زمین ہے, جو کھودنے میں کوئی نہیں ہے تو چلو گورنمنٹ نہیں بولتی, انتظامیہ نہیں بولتی, تکلیف تو آپ کو ہوگی. یہ گڑا جو کھد گیا, بارش کا یا گٹر کا پانی جمع ہوگا, مچھر آپ کو کاٹیں گے, جا کے کسی پولیس افسر کو یا کوئی مطلب وزیر کو تو نہیں کاٹیں گے نا, آپ کو کاٹیں گے, مرض ہوگا تو آپ کو ہوگا, سمجھے. تو یوں مطلب اگر یہ زمین ہے یا جو بھی ایسے نظام ہے, ہم کو خود سمجھنا چاہیے اور ہم کو ان نظام میں تعاون کرنا چاہیے. یہ تعاون ہمارا اپنے ساتھ تعاون ہے, اپنے آپ کو تکلیف سے بچانا ہے, اللہ کے بندوں کو تکلیف سے بچانا ہے. تو یوں مطلب بعض لوگ جذبات میں کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں, اور بعض ایسے ہوتے نیک کام ہیں, لیکن ان میں جو میں نے کہا نا محفل نعت, یہ نیک کام ہے. جلسے میں کوئی عالم صاحب جو شریعت کے مطابق بیان فرمائیں قرآن و حدیث کا, تو وہ بالکل نیک کام ہے, اچھے کام ہے یہ, لیکن ان کو پتا بھی نہیں ہوتا ہوگا حضرت کو جو تشریف لانے والے, یہ پیچھے سے جو اللہ گلہ کر رہے ہوتے ہیں نا, وہ گالی گلوچ اور دادا گیری, اور کوئی اگر زبردستی نکالنا چاہے تو پھر جو اس پہ یہ چڑھائی کرتے ہوں گے مارا ماری بھی کبھی ہو جاتی ہوگی, یار شام سے تم نے راستہ روکا, جلسہ تو اتنے بجے شروع ہوگا محفل, تو یہ بالکل کوئی بھاشا نہیں سمجھتے. اس طرح کے لوگ ہمیں بدنام کرتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ سننی ہے تو یہ اس طرح یہ یوں کر رہے ہیں. یار مطلب ہمارے علماء نے یہ درس توڑ دیا سنیوں کے, بہت بڑے علامہ, بہت بڑے عالم, بہت بڑے مفتی, جن کو ہم بار بار جن کا تذکرات کرتے ہیں, امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ, انہوں نے کب لکھا ہے کہ روڈ گھیر کر کسی گاڑی والے کو شام سے ہی بس بند کر دینا, نکلنے مت دینا, اور رات کو 3-3 بجے تک مائک پر لگے رہنا تاکہ کوئی محلے والا سو نہ سکے. یہ کب کہا گیا تھا؟ تو اس لیے محفلیں نعت کریں. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ میں تو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ آپ نعت خوانی کرنی ہے اپنے گھر کی چار دیواری میں, اگر ممکن ہے تو گھر کی چار دیواری میں کریں. مائک کی کیا ضرورت ہے اس میں, جب ہیں 10-20 آدمی ہیں تو بغیر مائک کی آواز تو پہنچ جائے گی, اللہ رسول کو راضی کرنا ہے تو یہ بھی ایک کام ہے. اچھا اب اگر آپ مائک پر کرنا چاہتے ہیں تو مساجد میں بھی عرف ہے, آپ مسجد میں مائک پر محفلیں نعت کریں اپنے محلے میں, اور باہر کے اسپیکر بند رکھیں, باہر کے کھلواتے ہیں اور دور دور تک آواز جائے. اب یار کوئی بیچارہ بیمار ہے, کوئی بوڑھا ہے, کوئی مطلب مریض ہے, کسی کو نیند نہیں آتی, نیند کی دوا کھائی ہے, اب یہ سب پر ارے سب خوش ہیں یار. ایک دن کا بچہ جو پالنے میں اواں اواں کر رہا پڑے وہ بھی یار خوش ہے, دودھ پیتا بچہ, سب سیٹ ہیں. حالانکہ اسی گھر کا بھلے لڑکا آپ کے ساتھ ہے جوان, لیکن وہ گھر کے افراد جو بیچاری دادی جان ہے کہ یہ بھی خوش ہے, نانی جان اگر ہے تو وہ خوش ہے, چھوٹا بچہ ہے تو کیا وہ خوش ہے, امی بیمار ہے تو کیا وہ خوش ہے, اس کی دیکھیے کون کرے گا. تو یعنی ایسے کام نہ کیے جائیں جس سے لوگوں کو تکلیف, اور ہم معاذ اللہ ثواب سمجھ کر یہ کر رہے ہوں, نہیں نہیں. تو مسجد میں بھی بغیر ضرورت کے دور دور تک مائک چلانے کی کوئی انہیں اجازت نہیں دی گئی جس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہو. چاہے اذان ہو اذان میں بھی اگر آپ کسی کے گھر پہ یعنی کہ مائک لگاتے ہیں لگاتے ہیں گھر پہ, گھر والے ہمت نہیں کرتے کہ مسجد والے آ کر ہمارا
اسپیکر
حساب پورا کر دیں گے
وہ اسپیکر ہٹا دیں کوئی آ کر, ایسا تو ہو نہیں سکتا.
ظاہر ہے تو اسپیکر گھر پہ لگے میں نے دیکھ کے یاد پڑا کہ بالکونیوں پہ اسپیکر لگاتے ہیں. اب یار گھر کے مریض میں ٹھیک آسان اچھا کام ہے, اب میں تلاوت کروں اور آپ کا سر درد سے پھٹا جا رہا ہے, میں کان میں زور زور سے تلاوت کروں اور بھی مائک لے کر, اور اگر آپ چونکہ چاں کریں یا کوئی آپ کی ہمدردی کرے تو میں کیا قرآن کے منکر ہو تو میں تلاوت کر رہا ہوں. یار یہ کوئی دکھ تو نہیں ہے نا, یہ نعت میں تو نعت شریف پڑھ رہا ہوں مائک میں. تو ایسے مریضوں کو تکلیف دینا اور یہ کوئی ثواب نہیں بلکہ گناہ کے کام ہے. ان سے ہمیں نعت خوانی کرنی ہے اور انشاءاللہ قبر میں بھی جا کے کریں گے. ہاں کسی کو یوں نہ ہو, جتنا نعت خوانی کو جتنا نعتوں کو دعوت اسلامی نے الحمدللہ خدمت کی ہے اور فروغ دیا ہے, کوئی ہو میدان میں تو آئے. صحیح بولتا ہوں کہ جتنا بڑے بڑے نعت خوان جو ہوتے ہیں نا, یہ دعوت اسلامی سے ہو کر گئے. نیو جنریشن جتنے بھی نعت خوان ہیں تقریباً یہاں سے ہو کر گئے, دعوت اسلامی سے. دعوت اسلامی نے اتنا نعتوں کو فروغ دیا ہے, یہاں تک کہ پہلے شادیوں میں فنکشن ہوتا تھا الحمدللہ ہم لوگوں نے ذہن دیا ہے. میں پیش پیش تھا اللہ کی رحمت سے, تو میرا کوئی ایشو نہیں تھا سیکورٹی کا, وہ آنا جانا بھاگ دوڑ کرنا تو یہ ہوتا تھا. تو ہم مطلب سمجھاتے تھے کہ یار یہ فنکشن نہیں کرو نعت خوانی کرو, تو آپ آئیں گے میں حاضر ہوں. میں پہنچتا تھا, نعت خوان بھی اپنے ظاہر کو آتے تھے ہمارے, اور ہم لوگ جا کے محفلیں جماتے تھے شادیوں میں ان کی. یہ کہ فنکشن نہیں ہوگا پھر یہ ہجڑے نہیں ناچیں گے آ کر, ڈول ڈمک کے نہیں ہوں گے. تو یہ الحمدللہ کتنی جگہ دعوت اسلامی نے بند کرا کے نعت خوانیاں اس کی جگہ کی ہیں, اور اب اللہ کی رحمت سے ایک رواج ہو گیا ہے. یہ سب کو یہ پتا بھی نہیں ہوگا کہ شروع کیسے ہوا ہے. اب فنکشن نہیں ہوتا بلکہ نعت خوانیاں کرتے ہیں لوگ, ہال میں نعت خوانیاں کرتے ہیں, خوب مطلب عمدہ نعمتیں کھلاتے ہیں. بھلے کھلائے یار, اچھی بات ہے, مطلب لوگ نعتیں سنتے ہیں نعتیں پڑھتے ہیں, اللہ رسول کا ذکر ہوتا ہے, تلاوت ہوتا ہے, کوئی ایک آدھ بیان ہوتا ہے اس میں, اور پھر یہ کہ یہ کھاتے ہیں پیتے ہیں اور صلوات و سلام پڑھتے ہیں, اور بہرحال یہ کہ اچھے کام. تو الحمدللہ یہ میں نے کہا کسی کو کیوں نہ ہو, لیکن اس میں جو خرابیاں داخل کر دی ہیں اس کا تو رد کریں گے نا ہم, اور آج سے نہیں, ہم تو برسوں سے کر رہے ہیں رد اس کا. یہ نہیں ہونا چاہیے, نعت خوانی کرو تو یوں کرو, یوں نہیں.
مسجد میں نعت خوانی کے تعلق سے آپ نے فرمایا کہ کرنی ہے, تو جیسے اگر کسی کے گھر کی شادی ہے یا کوئی گھر کا فنکشن ہے, اگر یہ مسجد میں کہیں گے ہمیں مسجد میں نعت خوانی کرنے تو ہم نے مدنی مذاکرے میں سنا ہے, تو روزانہ کسی نہ کسی کے گھر پر کوئی نہ کوئی اگر تقریب ہے اور وہ نعت خوانی کے لیے مسجد کی طرف اگر جاتے ہیں, تو ایسا کیسا پھر مسجد کی بجلی وغیرہ جو استعمال ہو گیا اس کی پیمنٹ کریں گے کیا ہوگا, اس تعلق سے آپ کیا رہنمائی فرمائیں؟
مسجدوں میں عرف تو ہے, جلسوں کے بیانات ہوتے ہیں علماء کے, نعت خوانیاں ہوتی ہیں, تو شادی نکاح بھی تو پڑھاتے ہیں نا. نکاح مسجد میں پڑھنا یہ تو مستحب ہے, جبکہ اور کوئی شرعی خرابی نہ ہو. شرعی خرابیاں تو نعت خوانیوں میں مسجد میں بھی کر ڈالتے ہوں گے جن کو کرنا ہے, لیکن یہ کہ وہ تو انڈر چھڑے گا, جو غلط ہے وہ غلط ہے. تو مسجد میں اگر شریعت کے مطابق یہ جو کچھ کرے نعت خوانی, تو مسجد کی کمیٹی اگر دیکھو عاشقان رسول کی کمیٹی ہوگی وہ تو خوش ہوگی کہ یار ہماری مسجد آباد ہوگی, لوگ آئیں گے جائیں گے, ریل پہل ہوگی. کسی کو بلے سے تھوڑی سب یہ خرچے اٹھانے ہوتے ہیں اور مسجد کی بجلی پیمنٹ کرنی ہوتی ہے. البتہ ایک مسجد کی خدمت کے طور پر میں مشورہ عرض کر رہا ہوں, یہ مطلب شرن واجب نہیں ہے, لیکن جو مسجد میں نکاح پڑا ہے اپنے دولہے کا, مائک وغیرہ یوز ہو رہا ہے, بجلی خرچ ہو رہی ہے, یا میں پھر نعت کروائے, تو کچھ نہ کچھ مسجد کے لیے چندہ جو ہے اپنے پلے سے اس کے پیٹی میں صندوق میں ڈال دے, یا آپ جو متولی وغیرہ ہیں ان کے حوالے کرے, رسید حاصل کرے, تو اس سے ان کو خوشی ہوگی اور دل جوئی بھی ہوگی. اور کوئی اگر کسی کے ذہن میں ہوگا کہ آج وہ شادی کے ٹائم پر بھی یہ مسجد میں آ کر اتنا مسجد کا خرچہ کرتے ہیں, تو یہ بھی ان کو تسلی ہو جائیے. تو شادیوں میں لوگ لاکھوں کروڑ روپے لوگ شادیوں میں خرچ کرتے ہیں, تو 1500 روپے اگر دے دیے مسجد کو, تو بلکہ زیادہ دینے چاہیے مسجد کو, دینے میں تو خسارہ تو ہے نہیں, اللہ کے گھر میں ہی دے رہے, کسی فرد کو تو ویسے بھی نہیں دے رہے. تو یوں کرنا چاہیے میرا مشورہ ہے، یا ویسے ہی کو عرس کریں یا کسی طرح کی محفلیں کریں مسجد میں، تو کچھ نہ کچھ مسجد کے اس میں ہیلپ کرنی چاہیے، تو اس ان کے دل میں بھی اگر کوئی بات شیطان ڈالے تو نکل جائے اور ایک مسجد کی خدمت ہو جائے کسی بہانے، ورنہ یہ عرسوں پر وہ کم خرچہ کرتے ہیں یار، لاکھوں روپے کرنے والے کر ہی رہے ہوتے ہیں، بھلے کریں جائز طریقے پر کرتے ہیں، تو ہمارے لاکھوں سلام اور قبولیت کی دعا، تو کچھ مسجد کو بھی دے دیا کریں، اور حال اگر حال بک کریں تو حال تو لاکھ لاکھ روپے بھی ہوتا ہوگا کرایہ،
ہاں اور کر بھی سکتے ہیں کرنا چاہیں، اور کرایہ زیادہ ہوتا ہے، صحیح کہہ رہے ہیں،
حال میں جیب بے حال ہو جاتی ہے، مسجد میں 100 روپے نہیں نکلتے یار، سمجھے، تو اب حال کو لاکھ دیتے ہو تو یار اللہ کے گھر کو 25,000 روپے تو دے دو یار، اچھا میں نے کم کہہ دیے تو اس سے یہ بھی دے دیں تو غنیمت ڈھیل دیں گے، مسجد کو نہیں دیں گے، یہ حال والوں کو دیں گے، بڑی الٹی بنتی ہے ہماری سوچیں، بہت عجیب و غریب ہو گئی ہیں۔
اچھا آپ آلٹرنیٹ بھی بیان کر رہے ہیں، اب یہ ذرا ان کو بھی ذرا نعم البدل دے دیں کہ جو گلیوں میں میت کے لیے بچھاتا ہے، اب ان کو یہ آپ کی بات پہنچے گی تو بولو بھائی حضرت کو یہ تو کہیں کہ ہمیں کو بتا دے بھائی ہم کہاں بیٹھے ہیں، میت کے لیے ہو گیا، اب اسال ثواب کے لیے آ رہے ہیں، فاتحہ کرنا ہے، اب کہاں جائے، گھر تو ہے اتنا سا، چھت پر چڑھے تو ہم ہر چڑھ نہیں سکتے، گلی میں بیٹھتے تو کہتے بھائی گلی بند ہو جاتی ہے، تو اب کیا کرے بھائی، ہمیں بھی تو بھی تو تعزیت تو کرنی ہے نا، حضرت تو فرماتے ہیں کہ بھائی یہ تعزیت کرنی چاہیے، اب تعزیت کے لیے حضرت فرماتے ہیں کہ گلی میں چادر نہ بچھاؤ، گلی میں ٹینٹ نہ لگاؤ، تو جائیں تو جائیں کہاں،
مدینے، آو مدینے چلتے ہیں،
لے چلیں بابا لے چلیں،
مدینہ والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کن سے، صحابہ کرام سے، راستوں میں بیٹھنے سے بچو، تو جلدی دریا ہٹاؤ، راستوں میں بیٹھنے سے بچو، مدینے والے کا حکم آ گیا، ایسا بیٹھنا جو جس سے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہو، تو صحابہ کرام نے عرض کی، بسا اوقات کبھی ہمیں وہاں بات چیت کرنے کے لیے بیٹھنا پڑ جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر بیٹھنا ہی ہے تو پھر راستے کا حق ادا کرو، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راستے کا حق کیا ہے، فرمایا نگاہ نیکی رکھنا، تکلیف دہ چیز کو ہٹانا، سلام کا جواب دینا، نیکی کا حکم دینا، اور برائی سے منع کرنا، حوالہ بخاری شریف جلد 4 پیج نمبر 165، حدیث نمبر 6229۔ اچھا یہ تو تھوڑے لوگوں کے لیے کہ جو راستہ نہیں روک رہے لیکن پھر بھی راستے کے حقوق ہیں، اچھا اب زیادہ لوگوں کے بارے میں، ایک مرتبہ جہاد کے ایک سفر میں لوگوں نے منزلیں تنگ کر دی اور راستے بند کر دیے، اس پر اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بھیج کر لوگوں میں یہ اعلان کروایا جس نے منزل تنگ کی یا راستہ بند کیا تو اس کا کوئی جہاد نہیں، حوالہ ابو داؤد شریف جلد 3 صفحہ نمبر 58 حدیث نمبر 2629۔ اس حدیث مبارکہ کے الفاظ منزلیں تنگ کر دی اور راستے بند کر دیے کے تحت حکیم الامت مفتی احمد یارخان نعیمی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں اس طرح کے بعض لوگوں نے راستے پر اپنا سامان رکھ دیا جس سے راستہ بند ہو گیا اور گزرنے والوں کو تکلیف ہونے لگی، اور بعض نے ضرورت سے زیادہ منزل پر جگہ گھیر لی جس سے ساتھیوں پر تنگی ہو گئی، میرات المناجی جلد 5 498۔ تو ابھی حدیث میں نے آپ کو سنا دیا، محفلیں جمائیں یا جلسے کریں یا تعزیتی طور پر مطلب گلیاں گھیریں، اب میں نے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان آپ کو سنا دیا، اس میں سے کوئی راستہ نکلتا ہو تو نکالیں ورنہ نکلے گا نہیں، ہم دامن مصطفیٰ تھام کر انشاءاللہ آقا کے پیچھے پیچھے جنت میں جانا چاہتے ہیں تو آقا کی بات مانیں گے اور انشاءاللہ جنت کی راہ لیں گے، باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے جڑیں گے ہم اٹھاتے جائیں گے، تو ہم نے حقوق عامہ تلف نہیں کر رہے، ضائع نہیں کر رہے، لوگوں کا راستہ تنگ نہیں کرنا، لوگوں کا راستہ کھولنا ہے، ہمیں لوگوں کو تکلیف نہیں دینی بلکہ لوگوں کو راحت پہنچانی ہے، سکون دینا ہے، قرار دینا ہے، ہمیں کوئی تکلیف دیتا تو کیسی تکلیف ہوتی ہے، تو ہمیں بھی لوگوں کو تکلیف نہیں دینی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ سحری کے آخری وقت میں گٹکا یا چھالیا وغیرہ کے دانے منہ میں ہیں اور اب سحری کا ٹائم ختم ہو گیا ہے, تو اس صورت میں اس دن کا روزہ ہوگا یا نہیں, اس کا کیا حکم ہے؟
نکال دے, اچھی طرح نکال دے, لیکن یہ ایسی مضی عادت ہی ہے کہ اس کے ذرات کو نکالنا آسان نہیں ہے. پھر یہ جو منہ میں جو کتھا اور یہ بھی الا بلا جو لگی رہے گی وہ بھی در تھوک کے ساتھ وہ نگلتے رہنے کا اندیشہ تو رہے گا. تو اگر اول تو اس کی عادت نکالنی چاہیے, خدا نہ خواستہ کسی کی عادت ہے تو وہ رات کو سحری سے دو چار گھنٹے پہلے ہی اس کو بھگتا لے تاکہ یہ اس کے اثرات جو ہیں یہ ختم ہو جائے.
پتہ چلا یہ ایسی نحوست ہے کہ یہ اس کا کھانا یاد بھی اور زور سے جب یاد آتا ہے نا یہ وہ سحری کے آخری ٹائم پر آتا ہے, یعنی جس کو سمجھے کہ یہ ان کی جو کلوزنگ انٹری ہے نا یہ کلوزنگ اس سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں.
یاد ہوتا ہوگا کہ یہ آخری میں تاکہ دن بھر اپنے کو
دن بھر یہ سگریٹ کے عادی بھی بےچارے اسی طرح کرتے ہیں, آخری میں جیسے کہیں بھاگ بھاگ کر یا جس کو چپ کر پینی ہے چو لیں گے, اور یہ گٹکے والے ہیں نا یہ بھی یہ اسی طرح بےچارے کر رہے ہوتے ہیں, ان کے لیے دعا بھی کر دو.
گٹکے والے کئی روزے بھی نہیں رکھتے ہوں گے کہ گٹکا نہیں کھاتے ہمارا سر چڑھتا ہے, سگریٹ نہیں پیتے تو ہمارا سر چڑھتا ہے, یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے, تو اس طرح کے لوگوں کو روزے سے بھی یہ چیزیں روکتی ہیں.
بےچارے ان میں کئی چھوڑنے کی کیا ذہن رکھتے ہیں, کوئی کوشش تو میں نہیں کہوں گا, ذہن رکھتے ہیں لیکن
کوشش بھی نہیں کرتے,
کوشش نہیں کرتے, ذہن ہے ان کا کہ ہم چھوڑ دیں گے یار, کل سے چھوڑ دیں گے یا پرسوں سے چھوڑ دیں گے.
آپ بس وہ یہ کہ اگر نیت صاف ہو تو منزل آسان ہو جائے گی.
مجھے نہیں پتا ان کو کیا کیسی فیلنگ ہوتی ہے, سفر میں ایک اسلام کے ساتھ تھے, ان کو اس طرح کی عادت تھی, تو میں نے عرض کی کہا تو انہوں نے کہا میں سفر میں مجھے آپ تھوڑا سا وہ دے دو. میں کہا دے دو میرے میں ہاں یا نا, میں تو بولنا میرے ہاتھ میں تھوڑی ہے, بس سفر میں میں بھی چل نہیں سکوں گا, میں بس سفر پورا ہو جائے پھر گھر جا کے دیکھتا ہوں, پھر یہ بےچارے دیکھتے رہے گا کیا دیکھیں گے, یہ تو یہ نہیں چھوڑ پاتے,
نہیں چھوڑ پاتے. حالانکہ اس کے بارے میں تو کتنا مشہور ہو گیا کہ ایک مرغی کا خون ذبح کیا ہوا اس گٹکے میں تو یہ بھی ڈالا جاتا ہے, لیکن ہر گٹکے میں ہونا کنفرم میں نہیں کرتا, لیکن لوگوں نے اپنے تجربات بتائے ڈالا جاتا ہے.
کینسر کے اور منہ برباد ہو جانے کے اور دست بیماریاں پیدا ہو جانے کے تو بالکل ان کو پتا ہی ہے واقعہ.
نہیں ایسے مریض تو گھوم رہے ہوتے ہیں, یوں رکت بےچارا کھولے گا تو لوگ دیکھیں گے, ایسا گڑا ہوتا ہے کہ آدمی کو کھانا نہ اکھلے,
بس زبان برباد منہ برباد ذائقہ برباد,
قابل رحم ہو جاتے ہیں,
گھر میں مسائل یہ سب مسائل. اچھا اب تک کوئی آپ نے ان کے لیے دعا نہیں دی ہے, میں ابھی یہ سوچ رہا تھا کہ اس طرح یہ کیونکہ دعا سے میں دیکھ رہا ہوں الحمدللہ برکتیں آ رہی ہیں اور جو اللہ جس کو توفیق دے یا چلو دعا لے لیتے, ان کو چھوڑنے کی ہمت اور جو چھوڑ دیں ان کے لیے کوئی دعا دے دیں, اور یہ دعا ہم بھیجیں گے بھائی کیا پتہ یہ دعا لینے والے کچھ مل جائیں اور اللہ کرے گا چھوڑ دیں, کچھ بھی کہہ سکتے ہیں ماشاءاللہ ہیں تو صحیح نا, کرنے والے کر تو رہے ہوتے ہیں, بڑی تعداد ہے حضور بڑی تعداد,
اللہ توفیق دے بس یار,
آمین.
ان کا اپنا اس میں فائدہ ہے, یہ چھوڑے تو ظاہر ہے کہ ان کی جانیں بڑی بے مطلب پھر بےچارے بے بسی کی موت مرتے, جو یہ کینسر میں مبتلا ہو جاتے ہیں نا, اور یہ بالکل ڈاکٹر کی طرف سے بھی ہے اور قرینہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ اسی وجہ سے ان کو ہوا ہے, ظاہری وجہ یہی ہوئی کینسر کی کہ یہ رکھے وہاں چھالا پڑتا ہے, یہ منہ میں رکھتے نا گٹکا چبا کر نگلتے نہیں ہیں, یہ منہ میں رکھتے ہیں پیک تھوکتے رہتے ہیں, ہمارے یہاں تو خیر پابندیاں ہیں لیکن چھپ کر سنا ہے پھر بھی لے آتے ہیں اور کھاتے ہیں.
مجھے دیوارے رنگتے بتایا نہیں گیا لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہاں بھی ایسے آئے ہوئے تو ہوں گے جو یہ عادت لے کے آئے ہوئے ہوتے ہیں, مگر ہم نے دیکھا ہے کہ الحمدللہ اس کی برکت سے متقف ہو جاتے ہیں تو عادت نکلنے کی بھی واقعات ملتے ہیں, تو چھوٹ جائے تو اچھا ہے, ان کے والدین بھی دعائیں دیں گے ان کے بیوی بچے بھی دعائیں دیں گے.
ویسے مہنگائی کا دور ہے اور یہ گٹکے کو سستے تھوڑی ہوتے ہوں گے, سو سو دو دو سو چار چار سو روپے کے روز گٹکے کھا جاتے ہوں گے, انہیں پیسے کہاں سے لاتے ہوں گے, ہر ایک کو تو اتنی, اور یہ گٹکا کھانے والا جو طبقہ ہے یہ عام طور پہ غریب ہوتا ہے یا میڈیم ہوتا ہے, جو میں نے نوٹ کیا ہے اللہ بہتر جانے, ہو سکتا ہے بڑے بڑے لوگ
پیسے والے بھی جو کھا رہے ہیں نا جو مالدار کھا رہے ہیں میری ان سے بات یہ نا, تو ان کا جواب بھی میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں. یار یہ جو وہ جو لوگ کھاتے ہیں نا, یہ گھٹیا قسم کا ہوتا ہے نا. وہ ہم معیاری لیتے ہیں, مطلب یہ مطلب معیاری, پھر معیاری ہوتا ہے یعنی کہ یہ جو بھی صحت کو نقصان پہنچائے گا تو بڑے معیار پہ جا کے صحت کو نقصان پہنچائے گا. اب ان کا یہ جواب,
ڈاکٹر بھی معیاری ہوگا اور ہاسپٹل بھی معیاری ہوگا.
بالکل بالکل. اللہ پاک رحم کرے ان بیچاروں پر.
رحم کرے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ہمارے مسلمان بھائیوں کو اور مسلمان بہنوں کو گٹکے, خوشبودار چھالیاں اور طرح طرح کی سپاریاں جو یہ کھاتے ہیں کھاتی ہیں, ان سے نجات عطا فرما. یا اللہ پاک جو اپنا دل مضبوط کر کے اس نقصان دہ اور صحت کش اور جان کو خطرے میں ڈالنے والی عادت سے کنارہ کشی اختیار کرے, یہ عادتیں نکالنے کی کوشش کرے مولا کریم, تو ان کی مدد کر کے ان کی عادت نکل جائے. اور اللہ پاک جو اس کی عادت نکال دے اور اس کو چھوڑ دے مولا کریم, تو اس کو کسی بھی موڑ پہ بے مدد مت چھوڑنا, اس کی مدد کرنا, یہاں تک کہ نزا کے وقت تیرے محبوب کے جلووں سے اس کی اجڑی ہوئی بستی کو, دل کی اجڑی ہوئی بستی کو آباد کرنا اور اس کو کلمہ نصیب کرنا, محبوب کے جلوے میں اس کو ایمان و عافیت کے ساتھ موت نصیب کرنا, جنت الفردوس میں اپنے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی بنانا. یا اللہ پاک قیامت تک کے لیے میری یہ دعا میرے ایسے اسلامی بھائی اور اسلامی بہنوں کے حق میں قبول فرما جو اس کی عادتیں چھوڑ دیں,
سگریٹ اور دیگر نشے والوں کے لیے.
وہ سگریٹ جو چھوڑے ان کے حق میں بھی یہ دعا قبول ہو, اور جو شرابیں چھوڑے, ہیروئن چھوڑے, نشے کی چیزیں چھوڑے, ان کے حق میں بھی بدرجہ اولا میری یہ دعائیں قبول.
آمین.
اللہم آمین. بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب
صلی اللہ علیہ
وسلم.
جلدی جلدی ہمیں کال کریں, خوشخبری سنائیں, اور یہ خوشخبری دیں گے ماشاءاللہ آپ نے اس بری عادت کو چھوڑنے کی نیت کر لی ہے.
ایسی خراب چیزیں میں کبھی کبھی ترغیب کے لیے عرض کرتا ہوں اپنا واقعہ, کہ میں پان کسی نے مطلب وہ عادت تھوڑی تھوڑی عادت نہیں پڑی تھی, میں پان کوئی تحفے میں دیتا, کبھی خرید لیتا, بہت کم خریدا ہوا, وہ تحفے میں اس طرح بھائی دیتے ہو, شاید دعوت اسلامی شروع ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی, پہلے بھی میں یوں میرے انداز جو تھے مل انصاری نیکی کی دعوت, تو یوں چار آدمی دوست میرے ہوتے تھے میرے ساتھ, تو یہ تحفے میں پان آنے لگے, پھر مجھے احساس ہوا میں مطلب درود شریف پڑھنے کی میری عادت تھی, تسبیح ساتھ رکھتا تھا اور یوں درود پڑھتا رہتا تھا, تو الحمدللہ تو بس یہ پان جب منہ میں ہوتا تو میں درود شریف پڑھتا, میرا ماتھا ٹنکا, میں نے کہا الیاس بھول ہو رہی ہے, یہ پان نہ چلے تیرے کو, یا درود شریف پر ہاتھ رکھ یا پان پہ ہاتھ رکھ, پان پر تو لات ہی رکھ سکتا ہوں, ہاتھ تھوڑی رکھ سکتا ہوں, درود شریف کے مقابلے میں واٹ از پان. تو میں نے پھر پان کو 1-2-3 کر دیا, پان حلال ہے لیکن درود شریف میں رکاوٹ پڑتا ہے, اپنے کو نہیں چاہیے. تو الحمدللہ یہ زمانہ ہو گیا, میں نے پان سے جان چھڑا لی. یہ ترغیب کے لیے کہ اگر آپ بھی اس پر غور کر لیں, ایسی کوئی نعوذ باللہ عادت ہے کہ جو آپ کی عبادت میں خلل ڈالتی ہے, آپ کے درود و سلام میں خلل ڈالتی ہے, تو اس پر دیکھ لیں گے, یہ اگر ٹل جائے تو اچھا ہے, کیونکہ یہ چیزیں جنت میں نہیں پہنچائیں گی. جنت میں درود و سلام, کلمے کا ورد, استغفار ہے نا, یہ نیکیاں جو زبان سے ہوتی ہیں, جو زبان جس کی زبان جس کی ذکر سے تر ہوتی ہے, اس کے اپنے فضائل ہیں. میں آپ کو ایک دو فضائل جو میرے آ رہے ہیں ذہن میں وہ سناتا ہوں, بڑھ کے حدیث ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد, فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ پاک کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل یہ ہے کہ تمہاری موت اس حال میں آئے کہ تمہاری زبان اللہ پاک کے ذکر سے تر ہو. حوالہ الجامع الصغیر للسیوطی, حدیث نمبر 198, صفحہ نمبر 1919. اور بھی شاید تھیں تو یہ ایک تو مل گئی مجھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. تو یہ کہ ذکر میں درود شریف بھی آ جاتا ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. یہ جیسے اس وقت ہم جو کر رہے ہیں, یہ تو اس وقت ہم سب ذکر میں مشغول ہیں. میں جو عرض کر رہا ہوں نیکی کی دعوت, تو یہ سب ذکر ہے, اور آپ سن رہے ہیں تو یہ آپ ذکر سن رہے ہیں. خطبہ یہ بھی ذکر ہے, دعا یہ بھی ذکر ہے. یہ ذکر کی تعریف یوں وسیع ہے, صرف اللہ اللہ یہی ذکر نہیں ہے. اللہ اللہ یہ بھی ذکر ہے, یہ ہی ذکر نہیں ہے, اور بھی ذکر اذکار, ٹھیک ہے نا. تو یوں مطلب یہ کہ درود شریف یا کچھ بھی میں فارغ ہوتے ہیں نا آپ جب بھی, تو یہ صرف چپ چاپ منہ بند کر کے بیٹھنے کے بجائے عادت ڈالے, زبان کو ذکر سے تر, اللہ اللہ اللہ, یہ اگر جاری رہے تو میٹھا مدینہ. یا غور کرتے ہیں تو قیامت کے بارے میں, آخرت کے بارے میں, قبر کے بارے میں, نزعہ کے بارے میں غور کریں. مدینہ شریف کی یاد میں گم رہے اور اگر خاموش ہے اس وجہ سے, تو یہ بھی ایک کار ثواب ہے, اچھا کام ہے, عبادت ہے. ورنہ یہ زبان سے اللہ اللہ کرتے ہیں, کچھ یہ کر رہے کچھ وہ کر رہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
یا رسول اللہ سلام علیک, یا حبیب اللہ سلام علیک.
اللہ یا اللہ یا اللہ
صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
پیارے پیارے میرے سنت, میرا آج آٹھواں روزہ ہے, میں اس کا ثواب آپ کو پیش کرتی ہوں.
ربی جنی اما,
دنیا میں جنتی پر سے لطف اندوز ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو دنیا میں رہتے ہوئے جنتی پر سے لطف اندوز ہونے کا شرف بھی حاصل ہے. چنانچہ ام المومنین سیدہ سنا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ شہنشاہ مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو جنتی انگور کھلائے. مال کی کنین ہے, گپاس کچھ رکھتے نہیں, جو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں.
رمضان میں روزانہ کم از کم 2 منٹ آخرت کے بارے میں غور فکر کریں.
رمضان کریم میں روزانہ کم از کم کسی ایک مسلمان کو سحری اور افطار کروائیں.
رمضان کریم میں روزانہ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ استغفار پڑھیں.
رمضان کریم میں روزانہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر 1200 مرتبہ درود پاک پڑھیں.
رمضان کریم میں ہفتے میں کم از کم 1 دن ایسا گزاریں جس میں سوشل میڈیا کا استعمال نہ ہو.
ہر زو جائے نبی,
جنتی جنتی.
صدیق و عمر,
جنتی جنتی.
پیارے امیر اہل سنت, میرا آپ سے سوال ہے کہ آج کل معاشرے میں اسلامی اقدار پر قائم رہتے ہوئے ایک خاتون کو جن چیلنجز کا سامنا ہے, وہ ان سے کیسے نمٹے؟
واہ, پیارے پیارے بچوں کی پیاری پیاری ادائیں, مرحبا. اللہ پاک ان سب کو بعمل علی مائتین مفتیائے اسلام, ان سب کو بعمل عالم دین مفتی اسلام اور دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنائے, اور ان سب کو اپنے والدین, نانا نانی, دادا دادی اور خاندان والوں کے ساتھ بار بار حج نصیب کرے, بار بار مٹھا مٹھا شہر سے مٹھا مدینہ دکھائے. یہ بہت اچھا گلدستہ ہے, اس میں انہوں نے نیکی کی دعوت دی ہے. روزانہ یہ کریں یہ کریں یہ کریں, ہفتے میں ایک بار سوشل میڈیا چھوڑیں, یہ بھی بہت اچھا مشورہ ہے. فضول مطلب جو کرتے ہیں تو وہ, باقی ہفتے میں 1 دن بھی چھوڑ دیں تو خیر ان کے لیے بہت بڑی بات ہے, 1 گھنٹہ چھوڑ دیں تو بہت بڑی بات ہے. وہ 1 گھنٹہ جس میں یہ اس کام میں مصروف ہوتے ہیں, باقی تو بس اب سوتے میں کوئی چھوڑ دے تو وہ چھوڑا ہی ہوا ہوتا ہے سوتے میں. اللہ توفیق دے عمل کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. اچھا, انہوں نے سوال کیا کہ اس دور میں اسلامی بہنوں کو خواتین کو جو چیلنجز ہوتے ہیں ان کا مقابلہ کیسے کریں؟ اب ظاہر ہے کہ وہ تو یہ کوئی نئے چیلنج نہیں ہے، زمانے سے چل رہے ہیں، تو اسلامی بہنیں یہ کہ پردہ اختیار کریں، اسلامی پردہ، اور گھر سے باہر نکلنے کی ہرس ختم کریں۔ یہ باہر جب سے نکلی ہے نا عورت، تب سے مسائل کا انبار لگ گیا ہے، اور یہ بہت مشکل ہے نا۔ منزل یہی کٹھن ہے، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں، اگر یہ باہر نکلنا چھوڑ دے، یعنی جہاں شریعت اجازت دے حسب ضرورت فل اسلامی پردے کے ساتھ نکلتی ہے تو وہ ٹھیک ہے اپنی جگہ پر، جہاں نہ اب خطرہ نہ آئندہ خطرے کا اس کے لیے امکان ہے، اس طرح کے نکلنے میں بھی شرائط ہے، تو اگر یہ اس طرح نکلتی ہے نا تو ٹھیک ہے، یا حج کی ادائیگی کرتی ہے، وہ بھی حضرت سودا ام المومنین حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ، یہ تو انہوں نے ایک حج کیا فرض، پھر مشورہ دیا کہ حج کریں، تو فرمایا کہ میں ایک حج فرض کر چکی، اب مجھ پر حج فرض نہیں ہے، اور میں تو گھر سے نہیں نکلتی، میری لاش ہی گھر سے نکلے گی، یہاں تک کہ مطلب آپ کی وفات ہوئی گھر میں باہر نہیں نکلی، جنازہ گھر سے نکلا۔ وہ دور اتنا پاکیزہ تھا، اس کے باوجود اتنی احتیاط تھی، اب تو الامان والحفیظ، سمجھ نہیں آتی کہ عورت اپنے آپ کو بچائے کیسے، اب مرد عورتوں سے خود کو دور رکھیں کیسے، اتنی حالت خراب ہو چکی ہے، اتنی حالت خراب ہو چکی ہے جس کی انتہا نہیں۔ تاہم یہ کہ حالت سے مقابلہ کرنا ہے، تو عورت گھر سے کم نکلے، اور نکلے تو وہی جو میں نے عرض کیا، اس طرح اسلامی پردے کے ساتھ ان ضروریات کے تحت یہ نکلے، باقی نہ نکلے۔ اسی طرح نماز کی پابندیاں، اور یہ اس میں کوئی چیلنج نہیں ہے، نماز پر کوئی نہیں ان کو روکتا نہ ٹوکتا ہے، بے پردگی، فیشن، اب یہ گھر کے چیلنج ہوتے ہیں، فیشن بھی کروائیں گے گھر سے نکالیں گے بھی اس کو، دیور جیٹھ پھر کزنس ہوتے ہیں، ان سے گھر والے ہی مجبور کریں گے، یہ تیرا بھائی ہے، یہ تیرا یہ ہے، ان سے بھی کوئی پردہ ہوتا ہے، اور وہ کی کر کے ہنستے ہوئے آئیں گے، یہ چیلنجز مین ہے گھر میں، باہر اتنے نہیں ہیں، گھر میں بہت چیلنجز ہیں، اور ان کو مطلب گھر والوں کو بھی اللہ پاک ہدایت دے کے وہ ان کو اس طرح کے مجبور کر کے اپنی آخرت داؤ پہ نہ لگائیں، گناہوں سے خود کو بھی بچائیں اور ان کو بھی بچائیں۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئی، اور انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مرد اللہ پاک کی راہ میں جہاد میں شریک ہو کر فضیلت لے گئے، اور ہمارا تو کوئی ایسا عمل نہیں جسے بجا لا کر ہم مجاہدین کا درجہ پا سکیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا، نے عورتوں سے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو اپنے گھر میں ٹھہری رہے وہ ان مجاہدین کا درجہ پائے گی جو اللہ پاک کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ حوالہ مسند البزار، مسند ابی حمزہ، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جلد 13، صفحہ نمبر 339، 339، حدیث پاک نمبر 4942۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب اسلامی زندگی میں فرماتے ہیں، کوشش کرو کہ تمہاری لڑکیاں حیادار اور ادب والی بنے، تاکہ ان کی اولاد میں یہ اوصاف پائے جائیں۔ بے ادب ماں با ادب اولاد جن سکتی نہیں، مادنے زر مادنے فولاد بن سکتی نہیں، یہ ڈاکٹر اقبال کا شعر ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ماں با پردہ با حیا ہوگی، سیرت و کردار اس کے درست ہوں گے، تقوی پرہیزگاری ہوگی تو پھر اولاد بہت ہی اعلیٰ درجے کی نیک شخصیت بن سکتی ہے. اور ماں اگر بے حیا اور مطلب بازار میں گھومنے والی اور مطلب اس طرح کی ہوئی تو پھر اولاد اولاد بھی جیسی ہو رہی ہمارے سامنے ہی ہے. جو نظام ہم دنیا کا اس وقت دیکھ رہے ہیں بہت بری حالت ہے. اب مردوں کی حالت اتنی خراب ہو گئی ہے کہ جس کی انتہا نہیں. حالانکہ ان کو شاپنگ کرنی چاہیے، گوشت سبزی جو بھی سودا سلوف لا رہا ہے یہ ان کو لانا چاہیے، لیکن عورتیں لا رہی ہیں، یہ نہیں تعاون کرتے. تو یہ عورتیں ان کاموں کے لیے نہیں ہے بھائی. عورتیں بچے سنبھالیں گی، آپ باہر کا کام سنبھالیں، مل جل کر ہی ہوگا نا. تو یہ بچے بھی سنبھالیں اور یہ باہر کا کام کر بھی عورتیں ہی کریں، اور پھر تنقید کا نشانہ بھی بنے. یہ کیا اٹھا لائی؟ وہ ابھی تک تجھے لینا ہی نہیں آیا، ابھی تک تجھے پکانا ہی نہیں آیا. یہ باتیں سنے بے پردہ، کل جو آئی نظر چند بی بیاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا. پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، کہنے لگی وہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا. تو مرد نے اپنی عقل کو پردہ نشین بنا لیا اور عورتیں بے پردہ ہو گئی. یہ چوٹ کرنے کے لیے اکبر الہ آبادی نے اشعار لکھے ہیں، طرح طرح کے اس کے معاشرے پر تنقید کرنے والے اشعار ہیں. اللہ پاک ہمارا حال پر رحم فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. اس کا آسان جواب ان کے پاس یہ ہوتا ہے، مجبوری ہے، حالات ایسے، زمانہ ایسا ہے. تو جواب وہ تیار کرو جو قیامت میں اللہ پاک کو دے سکو. مجھے مطمئن کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھے؟ میں نے قسم نہیں سمجھو، بہت ساری قسمیں کھا رکھی ہیں کہ میں نہیں مانوں گا اس طرح کی دلیلوں کو. نہ میں نے آپ کا کچھ بگاڑ لیا ہے، اگر نہیں مانو مانیں گے تو یا نہیں مانو گی تو سر میں کیا بگاڑ سکتا ہوں؟ نہ میں کسی کو خوش ہو کر جنت میں اٹھا کے رکھ سکتا ہوں، نہ ناراض ہو کر جہنم میں ڈال سکتا ہوں. میں تو خود اللہ پاک سے اپنے لیے خیر اور بھلائی طلب کرتا ہوں. تو ہم سب مل کر ہی اللہ پاک کی بارگاہ میں جھکے رہے کہ بس اللہ پاک ہماری اصلاح کا کوئی سامان ایسا کر دے کہ ہم سدھر جائیں. ورنہ حالت یہ کہ وہ کہتے ہیں نا، ہم نہ سدھرے ہیں نہ سدھریں گے، قسم کھائیے. بلکہ جو سدھار کی بات کرتا ہے اس کے بارے میں بھی طرح طرح کی بھی رائے قائم کی جائے، اس کو کیا سمجھ پڑے؟ یہ مولویوں کو سمجھ پڑتی ہے کوئی؟ یار تو ویسے مولوی بوڑھا ہو گیا، تو سمجھ ہی نہیں پڑتی کچھ. کیا کیا لوگ مولانا مولانا کو نہ سمجھ پڑے، ان کو دنیا کی نہ سمجھ، نمازیں پڑھائے، جنازے بھگتا ہے، کیا کیا مسجد روٹیاں کھائے، معاذ اللہ. حالانکہ مولانا اتنے صحیح بولتا ہوں میں، اور بالکل صحیح بولتا ہوں، مولانا بہت سمجھدار ہوتے ہیں، میں جو بھی ہوں، لیکن مولانا جو ہوتے ہیں یعنی علماء، یہ بہت سمجھدار ہوتے ہیں. جو ٹھوٹ ہوتا ہے وہ عالم نہیں ہوتا، بھلے درس نظامی 100 مرتبہ کر لے. عالم کی ڈیفینیشن یہ نہیں ہے کہ اس کے پاس درس نظامی کی سند ہوئی. صحابہ کرام کے پاس کون سی سند تھی؟ نہ یہ ظاہری درس نظامی کے کورسز ہوتے تھے، لیکن ان میں مجتہد بھی تھے، علماء بھی تھے. بی بی عائشہ صدیقہ مفتیہ اور مجتہدہ تھیں. اسلام میں کسی اور مجتہدہ کا تو نام بھی مجھے میں نے نہیں مطلب کہیں پڑھا سنا ہو تو مجھے پتا نہیں. کہ مطلق مجتہد اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ اسلام میں 100 سے کچھ زیادہ ہوئے. بی بی عائشہ عورت ذات تھیں لیکن اتنی بڑی عالمہ، مفتیہ، مجتہدہ. اور ہمارے جو حال ہے وہ کہ بڑے سے بڑا علامہ بھی بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے علم کا مقابلہ نہیں کر سکے گا. تو بہرحال میں کہہ رہا تھا، تو علماء جو ہوتے ہیں یقین مانے معاشرے کا ذہین طبقہ ہے. مفتی، ہر عالم مفتی نہیں ہوتا مگر ہر مفتی عالم ضرور ہوتا ہے. تو پھر مفتی ان سے زیادہ ذہین ہوتے ہیں علماء سے جو مفتی نہیں ہے. اور ایک مفتی اگر پورے شہر میں، تو میں یقین میں اگر میں قسم بھی کھا لوں تو شاید میں غلط نہیں ہوگا کہ وہ سب سے ذہین ہوئے گا. وہ ہے ہی ذہین، مطلب جب ہی تو مفتی بنا ہے. یعنی فقہی گتھیاں سمجھانا، یہ مسائل کی پیچیدگیوں کو حل کرنا، یہ انہی کا کام ہوتا ہے. ہم خالی باتیں بنانا جانتے ہیں، آتا جاتا کچھ نہیں ہوتا. میں دین کے حوالے سے کہہ رہا ہوں، دنیاوی طور پر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مولانا کو نہیں پتا تو یہ آپ کے دنیاوی گتھیاں ایسے سلجھائیں گے کہ آپ دیکھتے رہ جائیں گے. اب ذرا ان کے قدموں کو چھو کر ادب سے زانو ادب دے تو کریں ان کے پاس، بیٹھے تو عقیدت سے تو یہ آپ کو پتا چلے گا کہ یہ کتنے ذہین ہوتے ہیں یار، ان کو تو ہم سے زیادہ دنیا کی معلومات بھی ہوتی ہے۔ جی ہاں، مفتی کے لیے ضروری ہے کہ اپنے حالات، اپنے زمانے کے حالات جانتا ہو، اگر وہ نہیں جانتا تو پھر کیا اس کے بارے میں جاہل ہے، یا کوئی ایسا قول بزرگوں کا ملتا ہے کہ جس کو اپنے زمانے کے حالات پتا نہیں ہے وہ جاہل ہے، ایسا مفتی؟ تو مفتی کو آپ سے زیادہ آپ لوگوں کے بارے میں علم ہوتا ہے، یہ الگ بات ہے کہ یہ بول نہیں رہے ہوتے، جب ضرورت پڑتی ہے تب یہ بولتے ہیں، اور جب یہ کھلتے ہیں تو اچھا بھلا سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ وہ کس کا نام، مولانا ضیاء الدین پروفیسر تھے، سلیمان
ضیاء الدین ہی تھے
اعلی حضرت کے دور
جی
میں، ضیاء الدین
جی پروفیسر ضیاء الدین ہی تھے، وہ سلیمان اشرف بہاری رحمۃ اللہ علیہ ان کے مشورے پر گئے تھے۔
جی جی جی، تو ایک مطلب پروفیسر تھے، بہت بڑے پڑھے لکھے دنیاوی اعتبار سے، تو وہ اپنا کوئی ان کا میتھمیٹکس کا مسئلہ تھا حل کروانے کے لیے، ان کو فارن جانا تھا، باہر ملک جرمنی جانا تھا حل کروانے کے لیے، تو حضرت مولانا سید سلیمان اشرف رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ جرمنی آپ جا رہے ہو ایک مسئلہ حل کرنے کے لیے، بریلی چلو نا، ہم چلتے ہیں۔ تو وہاں اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے ہم مطلب جا کر ملتے ہیں، آپ کو یہ مسئلہ آپ کا مطلب ہو سکتا ہے کہ یہ حل ہو جائے، انہوں نے کہا یہ مولانا کیسے مسئلہ حل کرے، آ کے تو دیکھو اتنی دور جا رہے ہو، تو یہ تو اپنے ہند کے اندر اندر ہی ہے، تو یوں اصرار کر کے، دوستی ہوگی نا، اصرار کر کے ان کو لے آئے، تو یہ اعلی حضرت کی بارگاہ میں آئے سمجھے، اور عرض کیا کہ حضور مجھے کوئی ٹائم چاہیے آپ سے، کوئی بات کرنی ہے میتھمیٹکس کے سوال کے تعلق سے۔ تو اعلی حضرت نے فرمایا کہ بولو، بولا نہیں حضرت ایسے تھوڑی ہوگا، آپ اطمینان سے فارغ ہو لیں، ذہن آپ کا فریش ہو جائے، مل کے بیٹھتے ہیں اور پھر بات کرتے ہیں، بولا نہیں آپ بولو تو صحیح۔ تو اب وہ ناچار انہوں نے مطلب جو تھے پروفیسر، انہوں نے اپنا مسئلہ عرض کیا، تو اعلی حضرت نے چٹکی بجاتے ہوئے اس کا جواب دے دیا۔ اب یہ تو حیران رہ گئے کہ یہ مولانا، میں جرمنی جس مسئلے کو حل کرنے جا رہا تھا، یہ اس نے مطلب سانس بعد میں لی، پہلے میرا مسئلہ حل کر دیا، یہ میں مبالغہ کر رہا ہوں، اتنی جلدی انہوں نے جواب دے دیا۔ تو یہ بڑے متاثر ہوئے کہ یار آج پتا چلا کہ یہ مولانا آپ لوگوں سے بڑھ کر صحیح ہوتے ہیں۔ تو پھر یہ بس اعلی حضرت کے غلام بن گئے، مرید ہو گئے، یہاں تک کہ اعلی حضرت نے ان کو بعد میں چل کے وہ خلیفہ بھی تھے شاید۔
جب دوسری مرتبہ حاضر خدمت ہوئے تھے تو پھر پوری داڑھی وغیرہ رکھ کر آئے تھے،
پوری داڑھی بھی جب دوبارہ حاضر ہوئے داڑھی بھی تھی، اور باقاعدہ انہیں باقاعدہ اعلی حضرت رحمۃ اللہ نے ان کو خلافت بھی دی، اتنے قابل ہو گئے تھے۔ تو پہلے ان کا ذہن کیا تھا، تو اس لیے عقیدت سے وہ اعلی حضرت کا شعر ہے نا کہ نہ پوچھن خیر کا پوشوں کی، اعلی حضرت کا نہیں ہے، اقبال کا شعر ہے، نہ پوچھن خیر کا پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، یدے بیزا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں، یدے بیزا یہ مبالغہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ تھا اصل، کہ اپنا مبارک ہاتھ جب یہ جیب میں ڈالتے تو نکالتے تو سورج کی طرح روشن ہو جاتا تھا، تو اس کو کہیں گے ید بیزا، زواد ہے آخر میں، ید بیزا ید مانے ہاتھ، تو ید بیزا لیے ہیں اپنی اپنی آستینوں میں۔ تو یہ جو تمہیں درویش اور بالکل اس طرح لگتے ہیں کہ یار یہ بہت پہنچے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، یہ سمجھے اگر عقیدت سے دیکھو گے تو جب یہ کھلیں گے تو تم دیکھتے رہ جاؤ گے۔ تو اس لیے ویسے بھی عالم دین کی بسبب علم دین توہین تو ہے بھی کفر، تو اس لیے عالم کے بارے میں کبھی بھی لب کشائی نہ کریں، زبان نہ کھولیں، دل دماغ سب ان کے بارے میں صاف رکھنا ضروری ہے۔ مراد وہی علماء دین ہے بد مذہب، جن کا قرآن و حدیث کے مطابق عقیدہ نہیں ہوتا، مطلب داڑھی بھی ہو جو بھی ہو، مطلب قرآن و حدیث کی آیتیں روایتیں سب بیان کرتا ہو، باتیں بھی علمی کرتا ہو، لیکن اگر وہ بد مذہب ہے، عالم دین نہیں ہے، تو اس کی فضیلت بھی نہیں ہے۔ میں نے جب بھی فضیلت بیان کرتا ہوں، جب بھی سنیں مجھ سے آئندہ بھی، تو میری مراد علماء دین ہوتے ہیں، اور یہی عالم دین ہوتے ہیں جن کے عقیدے قرآن و حدیث کے مطابق ہوتے ہیں، یہ بالکل ذہن میں بٹھا رکھنا۔ ورنہ ٹھوکر کھا جائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
کس عمر کے بچے مسجد میں لائے جا سکتے ہیں؟
عمر کا تو بڑا نہیں اللہ علم. اس میں ایسا کہ جیسے کہ جن بچوں سے یہ ظن غالب ہو کہ یہ نجاست کر دیں گے, ایسوں کو تو لانا حرام ہے مسجد میں, ہے نا. چاہے وہ آپ پیمپر باندھ کے لائیں تب بھی اس کی اجازت نہیں ملتی, جبکہ آپ کو یہ ظن غالب ہے کہ پیشاب کر دے گا. ہاں پیشاب کروا کے یا جو بھی اس کے حساب کتاب پورا کر کے پاک صاف کر کے اب آپ لائے ہیں, کچھ دیر کے لیے آپ کو ظن غالب ہے کہ پیشاب وغیرہ نہیں کرے گا تو لا سکتے ہیں. اتنی دیر تک کہ جتنی دیر اپنا ظن غالب ہے کہ یہ خرابی نہیں کرے گا, جب آپ کو لگے کہ اب یہ پیمانہ لبریز ہونے والا ہے فوراً مسجد سے باہر. اب اگر آپ ظن غالب آ گیا کہ اب یہ کیا اس نے کچھ, تو اب یہ کہ وہ ایسا مسئلے سے یہی سمجھ میں آتا ہے کہ وہ گناہ شروع ہو جائے گا کہ اس کو کیوں لائے مسجد میں. اچھا دوسرا یہ کہ جن سے ظن غالب یہی ہے کہ یہ پیشاب وغیرہ نہیں کرے گا مسجد میں لیکن ہے بچہ, تو اس کو لانا مسجد میں مکروہ تنزیہ یعنی ناپسندیدہ ہے, اس سے بھی بچنا اچھا ہے. اب مسجد میں کتنی عمر کے بچے کو لایا جائے تو اتنا کہیں پڑھا نہیں ہے. اب ہو سکتا ہے کہ سمجھدار بچوں کی اجازت ملے لیکن مجھے کنفرم نہیں پتا.
اس میں کچھ اس طرح کی بھی اگر وضاحت اگر آپ فرما دیں کہ ایک آدھ بچہ کی چیز سمجھدار بھی ہوتا ہے نارملی, اسے نجاست نہیں کرے گا, یہ نہیں کرے گا, وہ نہیں کرے گا, اکیلا ہے تو بعض اوقات مسجد میں کوئی ایسی پرابلم نہیں ہوتی, لیکن جب یہ ایک سے زیادہ جمع ہوتا ہے جیسے کہ آج کل تراویح کے اندر ماحول ہوتا ہے مساجد کے اندر جو پتہ چلتا ہے, تو پھر ایسی صورتحال میں کیا کرے؟ اب ایک کو منع کر آپ اپنے بچے کو اندر بولے یہ بھی تو اپنا بچہ لایا ہے, تو وہاں اجتماعی طور پر سمجھانا بھی مشکل ہو گیا. یار ایک آدھ بچہ ہو تو مسجد میں چلے گا, اب آپ محلے کے 25-10-20 بچے لے کر آ جائیں گے تو یہ بچے نہیں مطلب بیٹھنے, اور واقعی مسجد میں اگر کھلے آسمان نیچے ہے کہیں یہ ٹھیک ٹھاک ادھم بھی مچاتے ہیں, تو ایسی صورتحال میں ان والدین کو کیا سمجھانا چاہیے؟
اب مسئلہ کہ کوئی بھی اپنے بچوں کے پلٹن تو لاتا نہیں ہوگا.
جی ہاں وہ ایک ایک کر کے جمع ہوتے ہیں,
آپ ایک لائیں گے ایک میں لاؤں گا ایک یہ لائیں گے, سمجھے. اب آپ پڑھیں گے تراوی, اب یہ تینوں قریب ہوئے اب ہٹ جاؤ. بعض سمجھدار بھی ہوتے ہیں کہ جب تک یہ سلام نہیں پھیریں گے نا اس وقت تک
ہمارا لیے امن ہے,
ہمارے لیے امن ہے,
ہمیں کوئی نہیں بولے گا.
جو حساب کتاب کرے گا جیسے سلام کا ٹیم آئے گا یہ آگے پیچھے ہوگا,
یہ انتظار کرتے اللہ اکبر کہنے کا, یہ اب ہمارا بڑا کہیں نہیں جاتا.
تو ایسی صورت میں مشورہ دیتے کہ ایک شریف ہو تو اس کو بھلے لائیں, لیکن یہ کہ میری ابھی بھی توجہ گئی کہ لاتا تو بندہ ایک ہی ہے تو کیا پتا کہ اور کون کون لائے گا, مسجد میں تو سبھی ہی آتے ہیں نا.
جی ہاں
تو یہ کہ اگر مسجد میں یہ بچے بھاگتے ہیں دوڑتے ہیں یہ شرارتیں کرتے ہیں چیخم چاک کرتے ہیں تو ایسے بچوں کو لانا جائز نہیں ہے. وہ کبھی اتفاق ہے کہ بچہ ساتھ ہے اور واقعی دوسرا بچہ مسجد میں نہیں اور یہ اکیلا ہوتا ہے تو ڈایا بن کے شریف بن کے بیٹھا رہتا ہے, تب تو ظاہر ہے کہ وہ گناہ نہیں ہوگا کہ اس کی وجہ سے مسجد میں شور شراپا ہنگامہ آ رہا ہی نہیں ہے.
اور میں زیادہ آتا تو بھی شریف کی شرافت داؤ پہ لگنے کا ڈر لگتا ہے,
ایک دوسرا ہے نا تو خلاص.
تو اب ایسی صورت میں اب رہنمائی فرما کہ یہ والدہ یا گھر کی عورتیں نا یہ بسا اوقات کرتی ہوں گی, یہ بھی مجھے بھی اس کا بھی ایکسپیرئنس ہے کہ آدمی اپنے ساتھ نہیں لاتا, وہ تو بھاگ بھاگ کے عشاء و تراوی کے لیے چلے گئے, پیچھے سے ماں دھکا مارتی ہے جا مسجد میں جا رمضان ہے, جا مسجد میں جا رمضان ہے. اب یہ بولتا ہے چلو ماں نے کون سا آ کر دیکھنا ہے کہ میں محلے میں ہوں کہ مسجد میں, وہ مسجد میں آتے ہیں اور اس کو پتا ہے 10-20 بچے جمع ہوتے ہیں, تو اب ان کو سمجھانا آسان نہیں حضور,
اور یہ
امام صاحب شاید نہ سمجھا سکے.
تراوی کا پیریڈ بھی طویل ہوتا ہے, جمعے میں بھی آتے ہیں بچے, عید میں بھی آتے ہوں گے,
اور سمجھاؤ تو کہتے ہیں کہ بھائی مسجد میں نہیں بھیجیں گے تو بچے نیک کیسے بنیں گے, ان کی عادت کیسے بنے گی, تو گھر میں چونکہ کچھ کرنا ورنہ اتنا شاید ہوتا نہیں ہے تو مسجد میں امام صاحب سمجھائے تو پھر یہ امام صاحب مقتدی ناراض ہو جاتے ہیں. تو اب اسی صورت میں ہے آزمائش بچوں کے تعلق سے, پہلے سوال پر ہی اٹکے ہوئے ہم.
بالکل آزمائش یار ہم سمجھا ہی سکتے ہیں.
جی ٹھیک ہے. صلو علی الحبیب
صلو.
اعتکاف کرنے کے لیے بچے کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟
وہی کچھ اس کے بارے میں بھی پڑھا نہیں ہے, بچے ہر احتکاب میں بھی بچہ بچہ ہوتا ہے، اس نے اب ویسے نہیں پیشاب وغیرہ کرتے، لیکن بڑے ہو کر ہو سکتا ہے کہ بچے بھی بڑے زیادہ دیر سوئے رہے، جب سونا تو ہوتا ہے، اس میں کچھ کر ڈالتے ہو تو کہہ نہیں سکتے، اور سمجھدار بچہ ہو تو اس کے احتکاب تو درست ہو جائے گا.
بچے نماز پڑھنے کے لیے کس عمر میں، بچوں کو نماز پڑھنے کے لیے کس عمر میں کہا جائے؟
7 سال کا جب ہو جائے بچہ تو اس کو حکم دے اس کا والد یا سرپرست نماز پڑھنے کا، یعنی اس کو کہے کہا کرے، سمجھے، تو حکم دے، اور یہ واجب ہے، نہیں حکم کرے گا تو گناہگار ہوگا.
بچے کس عمر میں روزے رکھیں؟
روزوں کا بھی 7 سال کا ہے، مگر اس میں طاقت ہونی چاہیے. 7 سال سے ہو گیا، 7 سال کا اسلامی، یہ 7 سال میں اسلامی 7 سال، تو اب روزے کا بھی اس کو رکھوائے روزہ، اور کمزور نہ ہو، برداشت کر لیتا ہو تو اس کو رکھوانا چاہیے.
بچے کس عمر میں تراویح جماعت کے ساتھ ادا کر سکتے ہیں؟
مسجد میں. اب وہی مسئلہ تو وہی آ گیا، البتہ بچے جو ہیں نماز کو سمجھتے ہیں جو بچے، تو وہ ان کی صف آخر میں بنے گی،
مردوں کے پیچھے
آخر میں. عام طور پر مسجد میں اب عورتیں تو
ہیں، عورتیں نہیں ہیں،
منع بھی ہے نا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور سے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے عورتوں کو مسجد میں آنے سے روک دیا تھا.
بچے کس عمر میں پیسوں سے عیدی صدقہ دے سکتے ہیں؟
اس میں تو عمر کی قید تھوڑی ہے، اگر بلکہ والدین کے لیے تو یہ واجب ہے کہ ان کو سخاوت کی، احسان کی عادت دلوائیں، تو ان کو دے دیں کہ فلاں کو دے آؤ، غریب کو، مسکین کو، فقرا کو، ان کے ہاتھ سے دلوائیں تاکہ ان کی عادت پڑے، تو اس کے لیے کوئی عمر کی قید تو نہیں ہے، اتنا ہوگا اس کو سمجھ پڑتی ہو، یہ کیا عمر کی قید نہیں لکھی ہے، بچوں کو عادت دلوائی ہے اس کی، واجب ہے.
اپنے پیسوں سے نابالغ ہے تو
ذاتی نہیں، ذاتی پیسے جو ہے یہ نابالغ کسی کو بھی نہیں لے سکتا، صدقہ خیرات بھی نہیں کر سکتا، گفٹ بھی نہیں کر سکتا.
والدین بچوں کو نماز، روزہ، بنیادی عقائد و نظریات کی تعلیم کس عمر سے دینا شروع کریں؟
اچھا وہ بچوں کے پیسوں کے تعلق سے دیکھیں، ماں باپ کی وہ بچہ اس کی رقم ہے تو اس سے اس کی خدمت، اس کی صورت ہے، یہ جملہ ساتھ رکھیے گا ورنہ غلط ہے، اس کے بچے کے پیسوں سے ماں باپ کو حسب ضرورت، جب ایسی ضرورت ہو جس کو شریعت ضرورت تسلیم کرے تو وہ بچے کے ان پیسوں سے ماں باپ نفع اٹھا سکتے ہیں، ہے نا سر؟ ہاں، یعنی کہ ادھورا رہ جائے مسئلہ.
اب ارشاد فرمائے کہ والدین اپنے بچوں کو نماز، روزہ، عقائد و نظریات کی جو تعلیم دیتے ہیں، سکھانا ہوتا ہے، اس میں بھی کوئی عمر کا مسئلہ ہوگا؟
جب اس میں اتنی عقل ہو بچے میں تو اس کی عقل کے مطابق، سوچ سمجھ کے مطابق ہو، بتدریج
بتانا شروع،
تھوڑا تھوڑا اس کو بتاتا رہے، سمجھاتا رہے.
اللہ کرے والدین کو بھی آتا ہو،
یہ تو بھائی مطلب یہ ڈکن کے چنو.
اس کے لیے کتابیں اپنے گھر میں رکھیں، مدنی چینل کے ناظرین سے میں عرض کروں گا، نماز کے احکام کتاب گھر میں رکھیں، اسی طرح کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب کتاب گھر میں، اسلامی بہنوں کی نماز کا طریقہ یہ کتاب بھی اپنے گھر میں رکھیں پلیز. یہ ارشاد فرمائے بچوں کی روزہ کشائی کس عمر میں کی جائے؟
اس کے بھی عمر کی تو کوئی قید نہیں ہے، بچہ سمجھتا ہے جو میں سمجھ سکا ہوں کہ وہ روزے کو سمجھتا ہو تو جب بھی وہ نیت کرے گا روزے کی، بچے تو کوئی پیٹ میں روزہ رکھتا ہے، کوئی سر میں روزہ رکھتا ہے، کوئی تجوری میں، کوئی کباٹ میں، کہاں رکھا ہے بیٹے روزہ تو کباٹ میں امی کے پاس، تو اس کو پتا ہی نہیں روزہ ہوتا کیا،
روزہ کیا.
تو چھوٹے بچے کو روزہ رکھوائیں تو اس کو سمجھائیں بھی کہ اس کو روزہ کہتے ہیں، کہ اتنے بجے سے اتنے بجے تک نہ کھانا ہے نہ پینا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس طرح اس کو یہ جو بھی اس کے ہے تو ضرورت یہ پتا ہو اس کو کہ میں نے روزہ رکھا میں کھا پی نہیں سکوں گا، چھپ کر بھی نہیں کھاؤں پیوں گا، اللہ دیکھتا ہے. تو اس طرح وہ روزہ رکھے تو اچھی بات ہے، اس کی کشائی کی جائے. لیکن میں نے جو بیچ میں مشورہ دیا تھا کہ عام طور پر روزے بچوں کا پورا کرنا مشکل. ہمارے خاندان کے ایک بچے نے, یہ آتے رہتے ہیں چھوٹے سے, 4 سال کے شاید, 5 ہو گئے ہوں گے, یہ 5 چل رہا ہوگا, تو ان کے ابو نے ان کو روزہ رکھ پایا اور اپنے والدین کو بھی نہیں بتایا. انہوں نے بولا یار یہ پورا کر لے تو پھر بتائیں گے. تو اس بچے نے روزہ رکھا, غروب آفتاب سے 20 منٹ پہلے جوس پی لیا. اب وہ روزہ تو اس نے, ہماری میمنی میں بولتے پھوڑ دیا, اردو میں روزہ توڑ دیتے نا ہم لوگ, پھوڑ دیتے ہیں, اس نے روزہ پھوڑ دیا. اب کیا کریں, عزت رہ گئی نا, اور ڈنکا بجایا ہوتا کہ پہلا روزہ آ جانا تقریب, تو تحفے لے کر قوم پہنچتی جیسے ہوتا ہے, تحفے تائف نوٹ کے ہار, اور پتا چلا بچے نے تو روزہ رکھا ہی نہیں تھا تو توڑ ڈالا, پھوڑ ڈالا. اچھا تو آج اس بچے نے, پھر اس کے باپ نے ہمت کری, ماں باپ وغیرہ کو نہیں بتایا روزہ بعد میں, تو روزہ اس نے آج الحمدللہ پورا کیا. سمجھے, یہی ہمارے پاس آ کر اس نے افطار کیا الحمدللہ. تو اب بھلے بتاؤ, تو اب یہ روزہ خوش آئے گی, تقریب جو ہے یہ رسک میں چل رہی ہوتی ہے. سمجھے, خدا جانے کتنے جھوٹ بلواتی ہوگی یہ تقریب, کہ یہ بچہ نے, بچے کا تو روزہ ہوتا نہیں ہے, بعضوں کا تو کھا پی ڈالتا ہے.
اب اس میں کیا
ان کو پتا بھی ہوتا ہے کہ اس نے کافی لیا. اب تقریب کی دعوت تو سارے پہلے سے دی جاتی ہے, اینڈ میں تو نہیں کہ وہ بچہ سورج ڈوبنے والا ابھی تک کھایا پیا نہیں ہے, ہم نے اس کو پکڑ کے رکھا ہے, کھانے پینے سے رکا ہوا ہے, تو اب آ جانا سب, تو کوئی نہیں آئے گا.
اب اس میں کیا کہتے ہیں, وہ ڈیڑھ دو گھنٹے پہلے بچے کو کہیں لے جاتے ہیں,
وہ گھمانے پھرانے لے جاتے
اور اس کی نگرانی کرتے ہیں کہ یہ اس میں کوئی,
اس میں بھی تو جاتا ہوگا نا یار.
آئیے لگ
چاند, اگر وہ سمجھدار نہیں ہے تو زبردستی اس کو بیچارے کو روزہ نہ رکھوایا جائے بیچارہ. اب میں اس کے لیے بھوک ہڑتال یا کوئی لفظ مناسب نہیں ہے, کہ مطلب اس کو زبردستی بھوکا پیاسا رکھنا, جبکہ بچے کے لیے یہ واجب ہے ان کے سرپرست پر کہ یہ مانگے
تو
کھانا پینا تو اس کو دینا واجب ہے, تو اس کو زبردستی, اس کو پتا ہی نہیں کہ مجھے کس گناہ کی سزا دی جا رہی ہے کہ مجھے بھوکا پیاسا رکھا جا رہا ہے, پھر ایسا کیا کر دیا جرم. تو یہ واقعی نہیں کہ اس کو پتا ہو کہ میں ایک عبادت ہے روزہ اور میں یہ رکھ رہا ہوں روزہ. اب وہ بےچارا بےتاب ہو کر پھر بھی مانگتا ہے کہ مجھے کھلاؤ, وہ ایسا لگتا ہے کہ ابھی وہ نہیں برداشت کر سکے گا, تو ماں باپ پر پھر واجب ہوگا اس کو دے دے, کیوں روزہ واجب نہیں ہے نا, اس پر فرض نہیں ہے. تو یوں مطلب ہمارے یہاں یہ بہت زیادہ چلا ہوا ہے یہ ٹرینڈ, مطلب کہ چھوٹے بچے کو پھر فوٹوواں کھینچوائیں گے, نوٹ کے ہار پہنائیں گے, اخباروں میں تو یہ چینلز پر, اور اس کو چلواتے اور من کو مناتے اور بتا رہی بےچارے نے روزہ پورا کیا یا نہیں کیا. تو اس لیے وہ سمجھدار ہوں, یہ میری یہی رائے ہے, میرا آپ کو مشورہ بھی یہی ہے کہ زبردستی بھوکا پیاسا نہ رکھوائے.
ٹھیک ہے,
تو اس لیے روزے کی تقریب جو کچھ روزہ کشائی کی تقریب, اس میں اگر آپ سمجھدار ہیں, سمجھے, اور میری بات سمجھ میں آتی ہے, جیسے کسی نے کہا ہے کہ بات جو سمجھ لینا عام بات ہے, لیکن بات کی نزاکت کو لوگ کم سمجھتے ہیں, تو آپ واقعی سمجھدار ہیں, ان کم میں سے نہیں ہیں, میری بات سمجھ میں آتی ہے, تو پھر آپ روزہ کشائی اسی صورت میں کریں کہ آپ کو بالکل یہ اطمینان ہو کہ یہ پورا کر لے گا, تو بھلے کریں آپ, ورنہ پھر آپ دیکھ لیں. تو یہ دوسرے دن بھی ہو سکتا ہے کہ میرے بچے نے روزہ رکھا, اس خوشی میں گوشت پاک کی نیاز ہے. اب آ رہی ہے 10 رمضان 10ویں رات کل, تو سیدہ ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا یوم عرس, تو یہ نیت کر لیں 10ویں رمضان میں کہ بی بی خدیجہ کا کی نیاز, ہمارے بچے نے روزہ رکھا تھا اس خوشی میں ہم کر رہے ہیں, بی بی فاطمہ کا 3 رمضان کو یوم عرس گزرا تو وہ بھی نیت کر سکتے ہیں. پہلی تاریخ غوث پاک کی یوم ولادت کا دن تھا, یا کسی ایسے کسی بزرگوں کی نیاز ہم کر سکتے ہیں نا, سارا ہی سال کر سکتے ہیں. اسی تاریخ میں یہ بھی شرط رہی 21ویں حضرت مولا علی شہر خدا کی ہے, 21ویں رمضان,
15 نیاز کر لیں, 15 بھی آ رہی ہے, 15 رمضان ہے,
رمضان
جشن,
بی بی عائشہ,
حضرت امام حسن مشتبہ رضی اللہ تعالی عنہ
15 رمضان
اور 17 رمضان ہے اصحاب بدر اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ.
تو یہ کوئی نیاز کا مطلب یہ نہیں کہ اسی مخصوص دن میں کر رہے تو اور اچھا ہے کہ بچے نے روزہ رکھا تھا چھٹا یا ساتواں رمضان کا دن تھا تو ہم اس کی خوشی میں نیاز کر رہے ہیں. تو باپ چھوٹے باپ کے نہیں ہو جاؤ گے, اللہ کرے گا بڑے باپ کے ہو جائیں گے اور لوگ آپ کو, آپ کا اگر خاندان میں اثر ہے تو فالو کریں گے. اور جب آپ سمجھائیں گے نا کہ یار بچے تو عام طور پر روزہ تو توڑ دیتے ہوں گے اور یوں 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 تو بولے گا یار واہ واہ سیٹ صاحب آپ نے صحیح بات کی, بڑا آدمی ہوگا نا تو اس کی بات مانی جائے گی. ہم تو ویسے مولانا لوگ ہیں, پتا نہیں ہماری بات تو سب کی سمجھ میں نہیں آتی نا, یوں سمجھتے ہیں ان کو کیا سمجھ پڑے. تو یہی صحیح چلا, اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات.
سوالات اور بھی ہیں لیکن چونکہ یہاں سے اسلام بھائیوں کے سوالات کا وقت بھی شروع ہوا ہے, باقی سوالات انشاءاللہ آئندہ کیا رہیے.
صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ امیر اللہ سلطان آپ نے بھی ترغیب دلائی ہے گٹکا اور دیگر نشے والی چیزیں, چھالیا وغیرہ اور دیگر جو سگریٹ وغیرہ کے متعلق آپ نے فرمایا, تو الحمدللہ ہمارے پاس ایک اسلامی بھائی آئے ہیں اور وہ کہہ رہے میں 23 سال سے مسلسل گٹکے کھا رہا تھا اور آج آپ کی دعاؤں سے حصہ حاصل کرنے کے لیے میں نیت کرتا ہوں کہ میں اب گٹکے کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا, نہ کھاؤں گا انشاءاللہ. اور انہوں نے آپ کی دعاؤں جو آپ نے ماشاءاللہ دعائیں عطا فرمائی ہیں, تو انہوں نے 12 ماہ کے لیے اپنا نام لکھوا دیا ہے اور انشاءاللہ عزوجل چاند رات سے 12 ماہ کے سفر پہ روانہ ہو رہے ہیں.
شاباش ماشاءاللہ, یعنی بارش کا پہلا قطرہ بھی پاورفل ہے, بہت بڑا قطرہ ہے جو جل تھل کر دے. تو آؤ بھائی ایک بارش کا پہلا قطرہ تو ہمارے پاس آ گیا ہے. اب دنیا بھر میں جہاں بھی آپ سن رہے ہیں جلدی جلدی پیغامات دیں کہ اس بلا سے ہم نے بھی نجات پا لی ہے, آئندہ اس بلا کو ہم گلے نہیں ڈالیں گے, اپنے جان چھڑا لیں گے. اچھا یہاں وضاحت ایک رہ گئی میری کہ یہ پان گٹکا سگریٹ اور شراب دونوں میں رشتے داری نہیں ہے. شراب تو قطعی حرام ہے, ٹھیک ہے نا, اور ناپاک بھی ہے, ایک قطرہ بھی اس کا حرام ہے. تو چاہے نشہ چڑھے یا نہ چڑھے شراب حرام ہے. بعض لوگوں کو یہ خیال ہوتا ہے کہ شراب سے جب نشہ آئے گا تو یہ حرام, ورنہ عادت ہو جاتی ہے اس کو نشہ نہیں چڑھتا تو نیچے جاؤ. نہیں نہیں نہیں, ایک قطرہ بھی حرام ہے. مسئلہ جو بزرگوں نے علماء نے قرآن و حدیث کے ذریعے ہم کو سمجھایا وہ یہی ہے, کیونکہ شراب ناپاک بھی ہے. تو اب یہ کہ سگریٹ پان گٹکا نہ یہ ناپاک ہے نہ یہ نشہ لاتے ہیں, نشہ بھی نہیں ان میں, اس لیے ان دونوں میں فرق ہے. تو میں نے پہلے بھی غالباً کہا کہ میں گٹکے کو, ہاں میں یہ کہا کہ ہر گٹکے کو میں ناپاک نہیں کہتا, یہ غالباً کہا تھا. تو یہ مرغی کا اور خون مشہور ہے اس میں, تو عین ممکن ہے کہ بغیر اس کے بھی ملتے ہوں گے. تو ہم مطلب ایک دم سے گٹکا یہ جو ہمارے سامنے ہے اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ اس میں کوئی خون ملا ہوا ہے اور ناپاک ہے. تو اب یہ حرام ہو جائے گا, اگر واقعی خون ملا ہوا یقینی معلومات ہے تو اب تو یہ حرام ہے کھانا اس کا, لیکن ہر گٹکے کو بھی نہیں کہہ سکتے. تو اس لیے مطلقاً یہ نہیں کہا جائے گا کہ گٹکا حرام یا پان حرام یا سگریٹ حرام. سگریٹ بھی نشے والی چیز نہیں ہے, یہ ہے نقصان دہ صحت کے لیے. وہ اب نگرانی شورا نے فرمایا کہ وہ شراب کا بھی بول دو, تو میں نے بھی بولا وہ صحیح ہے, اس کو بھی مطلب نہیں استعمال کرنا چاہیے, لیکن دونوں کا فرق. تو یہ میں نے جو جملے میرے ہیں نا اس میں سے کچھ نکال کر اتنا جملہ کم از کم ہو جائے کہ شراب اور یہ پان گٹکے اور سگریٹ یہ دونوں کا حکم الگ الگ ہے, اور شراب تو یقینی طور پر حرام اور ناپاک ہے, اس کا ایک قطرہ بھی پینا حرام ہے, جبکہ پان گٹکے اور سگریٹ کا استعمال حرام نہیں ہے. یہ میرے جملے ڈالنے ضروری ہے, کسی کو غلط فہمی نہ ہو جائے, کیونکہ ایک تعداد ایسی پائی جاتی ہے عوام کا, ایک طبقہ ہے جو بولتے ہیں سگریٹ نشہ ہے اور یہ حرام ہے. آپ کو بھی ٹکرے ہوں گے, یہاں تک کہ تو لکھتے بھی ہیں لوگ, تو یہ غلط لکھ رہے ہیں, امت کو گمراہ کر رہے ہیں. تو میں جتنا پان گٹکے اور سگریٹ کا مخالف ہوں اور باہر, ہاں میں نے تو رسالہ بھی لکھا ہے پان گٹکے کے خلاف, لیکن جو حرام نہیں ہے اس کو میں حرام کیسے کہہ دوں یار, جس کو شریعت, کہ میں علماء کے پیچھے ہوں سر, اس لیے اس طرح کی مطلب چیزوں سے بچ جاتا ہوں. اگر علماء کے ساتھ نہ ہوتا پیچھے نہ ہوتا,
علماء کو پوچھنے کی عادت نہ ہوتی تو شاید میں بھی ٹھوکر کھا جاتا، اور میں اتنا خلاف ہوں تو میں اس کو حرام اور کچھ کا کچھ بول دیتا، لیکن علماء نے مجھے بچایا ہوا ہے، نے علماء سے بھی عرض کی ہوئی ہے کہ مجھے تنہا نہیں چھوڑنا، کہ میں مطلب جہاں بھی چوکوں بھولوں، چاہے مجھے ایج فیکٹر ہے، غصہ آ جائے، میں وہ یہ نوجوان یہ ہمارے ساتھ جتنے بھی یہ تقریباً ہمارے اپنے ہی ہمارے یہاں یہ گلیوں میں کھیلنے والے ہیں، وہ جدید پشتی علماء نہیں ہے، یہ ہمارے یہاں کا عالم بنے، عطاری بھی تقریباً ہے، تو یہ ہمارے میرے بچے بھی ہیں لیکن علم میں بڑے ہیں مجھ سے، تو میں ڈانٹ دوں جھاڑ دوں تب بھی مطلب مہربانی کر کے مجھے اکیلا مت چھوڑنا، اب میں بھول کروں تو میری اصلاح برابر کرنا، چاہے 100 مرتبہ میں ٹھکرا دوں آپ کی بات کو تو بھی آپ مایوس نہ ہونا، اب ویسے ایج فیکٹر بھی ہوتا نا، یہ غصہ آ جاتا آدمی کو، الحمدللہ میری میں آپ کو سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں، آپ نے دیکھا ہی مشکل ہوگا کہ میں نے غصے میں وہ اڑا اڑی کر دی ہو، اللہ کی رحمت ہے، یہ خاص مجھ پر ایک انعام ہے اللہ پاک کا کہ چڑچڑاپن اور غصہ وغیرہ وہ کیفیت نہیں ہے، یا بھولنے کی وہ کیفیت نہیں ہے جو اس عمر میں عام طور پہ بوڑھے جو ہیں یہ بھول جاتے ہیں، ورنہ شرعی مسائل کا بیان میں کبھی کا چھوڑ دیتا، ارے کہ اتنا بڑا جوخم کیسے لے لوں کہ کوئی نماز کا پوچھے اور میں روزے کے مسئلے بتاؤں اس کو، نمازی کے بتانے مجھے، تو الحمدللہ یہ اللہ کا کرم ہے، اور پھر بھی علماء کو ساتھ رکھتا ہوں، میں اکیلا گھبراتا ہوں کہ یار کچھ رونگ نمبر نہ لگ جائے، الحمدللہ، تو میں میرے سے محبت کرنے والوں کے لیے یہ بھی مطلب یعنی کہ قابل تقلید بات ہے کہ علماء کے پیچھے رہنا، جس دن علماء کے آگے بڑھے لگے یار یہ مولانا ہے آپ جہنم کے راستے پر سمجھو چل پڑے، اگر ان کو ٹھکرا دو گے تو بھئی یہ ہمیں نہ ٹھکرا ہے یہ ذہن میں رکھنا، انہوں نے ٹھکرا دیا تو ہم کہیں کے نہیں رہیں گے، یہ حاضرین ناظرین جو مجھ سے مطلب الحمدللہ لاکھوں افراد الحمدللہ مجھ سے وابستہ ہیں، میں سب کے لیے درخواست ہے، میری نصیحت بھی ہے میری وصیت بھی ہے کہ علماء کا دامن مت چھوڑنا، علماء اہل سنت علماء دین، جس کی میں وضاحت کرتا رہتا ہوں جن کا عقیدہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے، علماء اہل سنت جن کو ہم بولتے ہیں، تو ان کا دامن نہیں چھوڑنا ہے، ہاں کوئی اگر عالم بے عمل ہے اور اس طرح کی کوئی باتیں ہیں تو ان سے دور ہو گیا بندہ، تو باعمل علماء کی بھی تو ایک تعداد موجود ہے تو ان کی صحبت میں بندہ رہے، عالم باعمل ہونا چاہیے، ورنہ یہ کہ پھر وسوسوں سے بچنا مشکل ہو جائے گا، اور اپنے اندر پھر یہ کہ عمل کی خرابی پیدا ہو سکتی ہے، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد، چاہے عالم باعمل کون ہوتا ہے یہ بھی سمجھ لیں اور عالم بے عمل کون ہوتا ہے، فرض واجب یا سنت مؤکدہ جو ترک کرتا ہو وہ عالم بے عمل، اور جو ان کا اہتمام کرتا ہے، یہ جو تینوں فرض واجب سنت مؤکدہ ان پر عمل کر رہا ہے یہ نہیں چھوڑتا، تو یہ مطلب عالم با عمل ہے، اب وہ پھر اخلاقیات میں گالی بکنا یا جھوٹ بولنا، تو یہ جھوٹ سے بچنا گالی سے بچنا یہ تو فرض ہے، تو یوں بھی تاریخ فرض تو ہوگا نہیں ہے، اچھا تو اس طرح کے اگر گناہوں بھری عادتیں ہیں تو پھر بھی وہ عالم بے عمل کہلائے گا، اس میں مطلب اگر کوئی ہے بھی ایسا تو اس کے لیے ڈھول پہننے کی ضرورت نہیں ہے، ڈنکا بجانے کی ضرورت نہیں ہے، خود اپنے طور پر مطلب بندہ اپنی آخرت کی بہتری، پھر بھی ان سے اگر کوئی ایسا فائدہ ہو جاتا ہے اپنی آخرت کے لیے تو وہ حاصل کر لے، بولنا چھوڑے، عالم اگر جھاڑ دے غصہ دکھائے غصہ کر لے تب بھی ہو جب باعمل تو ان سے بگاڑے نہیں، اور ان سے استفادہ علم، اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ استفادہ علم نہ چھوڑے، کہ بے عمل عالم کی مثال یہاں اعلیٰ حضرت نے یہ دی کہ یہ خود تو جیسے شمع، خود شمع جل جاتی ہے لیکن ہمیں تو روشنی دیتی ہے نا، تو یوں اس عالم سے اپنی آخرت کے لیے نفع لے لے، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن بات وہی ہے کہ سنی پکا ہو، عاشق رسول ہو، آگے پیچھے نہ ہو، کسی صحابی پر یا کسی اہل بیت پر تنقید نہ کرتا ہو، ٹھیک ہے نا، کسی صحابی پر یا اہل بیت پر ادنا سی بھی تنقید زبان سے نہیں اشارے سے بھی کرے نا، اس سے سات گلیاں دور سے
چل نہ گیا کہ کہیں اس کی سانس کہیں آپ سے ٹکرا نہ جائے، کوئی مسئلہ نہ ہو جائے، اپنی آخرت پہ کچھ ہو نہ جائے، ایسے اپنے ہونا چلے. اللہ اور رسول کی توہین کرتا ہو، کسی نبی کی توہین، بلکہ کسی ولی اللہ کی بھی توہین کرتا ہو، اپنے کو نہ چلے. اہل سنت تو مذہب معذب ہے، ہم سب کا، ہر ولی کا، ہر اہل بیت کا، ہر صحابی کا ہم ادب میں ہی مانتے ہیں. بے ادبی کا ہمارے یہاں کوئی تصور اور گزر بھی نہیں ہے، خواب میں بھی بے ادبی ہم نہیں کریں گے. ہم باغی نہیں ہیں، بد اگر ہے بھی اللہ ہمارے کو معاف کر دے، ہم باغی نہیں ہیں. ہم کو صحابہ، انبیاء، صحابہ، اولیاء، اہل بیت سب کی محبت گھٹی میں پلائی گئی ہے انشاءاللہ. ان کی محبت کسی حال سے چھوڑنی نہیں ہے، اور کسی سے اس ٹاپک پر بحث بھی نہیں کرنی، کسی کی سننی ہے سنو تو سہنے، ہم نے کان بہرے، ہم اپنے بڑوں کے خلاف سننے کے لیے تیار نہیں ہیں. دیٹس آل. اور بولو، اگر ایمان بچانا ہے تو یہ میرے نسخے آپ کو شاید ہی کسی کتاب میں ملیں گے. ہاں، اس کو بس سوال کر رہنا، ان پر عمل کرنا، انشاءاللہ آپ کو کچھ نہیں ہوگا. سب صحابیات بھی
جنتی، جنتی،
حضرت صدیق بھی
جنتی، جنتی،
اور عمر فاروق بھی
جنتی، جنتی،
عثمان غنی
جنتی، جنتی،
فاطمہ اور علی
جنتی، جنتی،
ہے حسن حسین بھی
جنتی، جنتی،
حضرت اور معاویہ بھی
جنتی، جنتی،
اور ابو سفیان بھی
جنتی، جنتی،
ہر صحابی جے نبی
جنتی، جنتی،
جنتی، جنتی، جنتی، جنتی، اور ان کے صدقے میں ان کے ماننے والے بھی انشاءاللہ الکریم جنتی، 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 انشاءاللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ
علی محمد. امیر اہل سنت دامت برکاتہ ملالیہ نے جو بھی پان گٹکے کے متعلق اس کے نقصانات بیان کیے، تو امیر اہل سنت کا اس موضوع پر ایک رسالہ جس کا نام ہے پان گٹکا، مکتبۃ المدینہ کے بستے سے ضرور خرید فرمائیں. اس رسالے کو جب آپ پڑھیں گے تو دیگر بھی بہت ساری معلومات ہوگی، منہ کا کینسر، گلے کا کینسر، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے مسوڑوں کے نقصانات اور مٹی کھانے کے متعلق بھی اس میں معلومات موجود ہے، اور پان کے اخروی نقصانات یہ بھی معلومات اس میں آپ کو حاصل ہوگی. تو 28 پیجز کا یہ رسالہ 11 روپیز میں مکتبۃ المدینہ کے بستے سے آپ خرید فرمائیں.
اچھا، یہ جنہوں نے یہاں سید صاحب نے اعلان کیا جن کا، وہ موتقف ہیں کیا؟
جی جی، موتقف ہیں.
اللہ اللہ، تو میں حاجی فضیل کو ان کے لیے 100 روپے عیدی بھجوا دوں گا انشاءاللہ.
سبحان اللہ،
ابھی میرے ذہن میں آیا کہ چلو یار میں بھی ان کا دل خوش کر دوں، دل جوئی.
مزید بھی پیغامات آ رہے ہیں انشاءاللہ، ہم یہ حلقوں کے اندر سے انشاءاللہ، میرا گروپ بنا ہوا ہے اس میں انشاءاللہ یہ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے عاشقان رسول میں سے کون کون ایسے ہیں جو مطلب ان چیزوں کو چھوڑنے کی نیتیں کر رہے ہیں، انشاءاللہ کل بیان کریں گے.
ہاں، پوری لسٹ بیان ہوگی انشاءاللہ. مزے کو مزہ آ گیا، اب یہ تکلیف سے یہ بچے، مزہ مجھ کو آ رہا ہے. مسلمان مسلمان سے ریلیٹڈ ہے، ہاتھ پاؤں ہے، کوئی سر ہے، کوئی کان ہے، کوئی آنکھ ہے، سمجھے. ہم مسلمان جسم واحد کی طرح ہیں الحمدللہ. ان کی خوشی میں ہم کو خوش ہونا چاہیے، اور ان کے نقصان میں ہم کو مطلب یعنی کہ پسند نہیں کرنا چاہیے ان کا نقصان. تو سب انفرادی جن سے ہو سکے انفرادی کوشش بھی کریں، کوئی اگر کھاتا ہو تو، مگر ایسی سختی نہیں کرنا جس سے وہ بدزن ہو یا دل آزاری ہو اس کی، محبت سے، پیار سے. ظاہر ہے کہ بعض اوقات عادت ایسی پکی ہوتی ہے کہ وہ ڈرتے ہیں، لیکن یہ کہ وہ نا ہمت مردان تو مدد خدا، اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام احمد نعیم اتاری ہے، میں ڈینٹسٹ ہوں، میں لاہور سے کراچی ایک ماہ اعتکاف کے لیے آیا ہوں. میرا امیر سنت کی بارگاہ میں ایک سوال ہے، بچہ بیمار ہو، بچہ پیدا ہوا اور بیمار ہے، تو بغیر نہلائے اس کو کان میں دان دے سکتے ہیں؟ میرے اور میرے والدین کی بے حساب مغفرت کی دعا فرما دیجیے.
اس کے بدن پر جو رطوبت لگی ہوئی وہ تو پاک ہوتی ہے. بچے کے بدن پر نہلانا ہے مطلب اس کو نہلانا غالباً مستحب ہے یا کچھ ہے نا. وہ چکناٹ جو ہے یہ جیسے انڈا مرغی کا انڈا نکلا چکناٹ ہوتی ہے نا اس پر, تو یہ پاک ہے. اس طرح بچہ پاک ہوتا ہے تو اذان دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. بہتر وہی ہے کہ نہلا کر دی جائے, لیکن آپ فرما رہے بیمار ہے بچے کو, اگر طبن وہ نقصان دہ ہے نہلانا تو بھلے اذان دے دیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
محمد اظہر سہیل اتاری قبولہ شہر سے. میرا امیر اللہ سنت سے یہ سوال عرض ہے کہ فیض کسے کہتے ہیں اور یہ اللہ کے نیک بندوں سے کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے؟
فتح رضویہ شریف میں اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فیض برکات و نورانیت کا دوسرے پر القا فرمانا ہے. یعنی یہ ایک طرح کا فیض ہے کہ جو نیک آدمی کے ذریعے اس کی برکتیں اور نورانیت کسی دوسرے پر وہ القا ہو اس پر وارد ہوں, تو یہ فیض ہوتا ہے. جیسے کہ ہم کسی اللہ کے نیک بندے کے پاس بیٹھے تو عبادت میں دل لگتا ہے, اور اوباش لوگوں کے سامنے پاس جائیں تو عبادت سے دل اچاٹ ہوتا ہے, توجہ جاتی نہیں ہے. نیک آدمی بیٹھا ہوگا, پرہیزگار آدمی بیٹھا ہوگا, اذان ہوگی تو وہ تیاری کرے گا, تو اپنا بھی جی چاہے گا یار چلو نماز پڑھ لیتے ہیں. اچھا نیک آدمی بیٹھا ہوا تو جی چاہے گا یار درشی پڑھ لیں. یا بعض لوگ ننگے سر بھی نہیں بیٹھتے, ادب احترام کریں گے, اپنے خیالات اس کے پاکیزہ ہونے شروع ہو جائیں گے, بعض اوقات یعنی کہ وسوسوں سے بھی وہ فارغ ہو جائے گا اور اچھے خیالات شروع ہو جائیں گے. یہ نہ ٹرائی کی ہو تو اب کر لینا. اس طرح مزارت اولیاء پر بھی یہ کہ جو واقعی ولی اللہ ہیں تو وہ دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی زندہ ہوتے ہیں, ان کے فیوز و برکات بھی جاری ہوتے ہیں. تو اس طرح کی واردات, اس طرح کے خیالات آپ کو پیش آئیں گے. یہ فیض ہی ہے یہ. اور اگر آپ کو ایسا نہ ہو, کسی واقع بندہ نیک ہے, ہم پر کوئی ایسی واردات نہیں ہو رہی, تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو مطلب کسوٹی کا آلہ بنا لیں کہ یہ بے فیض ہے, یہ آدمی نیک نظر آ رہا ہے نیک نہیں ہے, یا اس ولی کے مزار پر بڑا مشہور کر رہا ہے لوگوں نے لیکن مجھے تو کوئی فیض نہیں ملا تو یہ ولی ہی نہیں ہے. یہ نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. میں یہ ساری باتیں ہی عموم پر ہوتی ہیں, عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ ان سے فیوز و برکات حاصل ہوتے ہیں. ورنہ یہ بتائے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر فیض کی کیا کمی ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا, جس کو فیض ملا انہیں کے صدقے میں ملا, جو منبع فیض بنا, جس کے ذریعے فیض جاری ہوا تو سارے ذرائع یہیں سے بارگاہ رسالت سے چلے. تو ابو جہل نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو بارہ دیکھا, اور بھی کئی کفار نے دیکھا اور کفر پر وہ مر گئے, تو ان کو کوئی فیض نہیں ملا. تو پتا چلا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تو منبع فیض ہیں, ہے نا, وہ راہ دکھلائیں کسے رہ رہے منزل ہی نہیں, سمجھے. تو ان میں فیض قبول کرنے کی صلاحیت ہی نہیں تھی. اب زمین دانا اگاتی ہے, کمپل نکلتی ہے, پودا نکلتا ہے اور درخت بنتا ہے وغیرہ. اب آپ مطلب کسی پتھر پر رکھ دو دانے, وہ دانے بھی سڑ جائیں گے, وہ اگیں گے. یار پتھر میں زمین کی جنس میں سے میں نے پتھر میں رکھا تو کچھ نہیں ہوا, چھوڑو یار دانے سے کچھ نہیں ہوتا, دانے سے سب کچھ ہوتا ہے, تیرے اندر کمی ہے. تو اسی طرح جن کو فیض نہیں ملا وہ ہے بزرگ مسلم, تو اس کا مطلب ہمارے اندر کمی ہے کہ فیض قبول کرنے کی صلاحیت نہیں ہے. اس نے اپنے آپ کو تو کمزور کہے, جیسے کہ کسی کو نیکی کی دعوت زمانے سے دے رہے ہیں لیکن وہ آتا ہی نہیں مسجد کی طرف, تو ہم اس کو بول دیں گے یار یہ ڈھیٹ ہے فلاں. نہیں, میرے اخلاص میں کمی ہے, میرے اندر میری زبان میں اثر رہی ہے. اپنے اوپر مطلب بندہ لے, اس کو برا بھلا نہ کہے کہ اس میں ہلاکت ہے. اپنے آپ کو بے فیض غیر مخلص اور یہ تصور کرے اس میں بھلائی ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد
صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر الرسول بہت سارے اسلامی بھائی آپ سے سوالات کرنے کے خواہش مند ہیں, تو ہم نے کیٹیگری یوں بنائی ہے کہ ہمارے درمیان جو 300 کے قریب حلقے بنے ہوئے ہیں اور ان حلقوں کے اندر جن حلقوں کی کارکردگی ماشاءاللہ بہت اچھی ہے, نماز نوافل وغیرہ, صلاۃ التسبیح, تہجد کی نماز کی پابندی, مدنی مذاکروں میں شرکت اور اس کے ساتھ ساتھ ذاتی عبادت بھی جو کر رہے ہیں ماشاءاللہ, ہم نے ان اسلامی بھائیوں میں 15-15 کے جو حلقے بنے ہوئے ہیں ان حلقوں کے اندر جن اسلامی بھائیوں کی تعداد مکمل ہے ان حوالے سے اس کارکردگی کے حوالے سے ان کے اسلامی بھائیوں کے اس حلقے کے نگران سے الحمدللہ ہم سوالات وغیرہ کی ترکیب بناتے ہیں. تو یہاں پر ہمارے پاس جو جو اسلامیہ کے سوالات کر رہے ہیں وہ ماشاءاللہ میرے درمیان بھی سارے موجود ہیں. یہ حلقہ نگران ہے اور یہ وہ حلقہ نگران ہے کہ جن کے حلقے کے اندر الحمدللہ عز و جل صلاۃ و تسبیح کی بھی پابندی ہے, تہجد کی نماز کی پابندی بھی ہے, قرآن کی تلاوت کی بھی پابندی ہے اور ماشاءاللہ صبح جتنے حلقے لگتے ہیں ہمارے جدول کے مطابق ان تمام کے الحمدللہ عز و جل انہوں نے اپنے اسلامی بھائی کی پابندی کروائی ہے. یہ مدنی فیس ہم نے ان سے رکھی ہے اور اس کے بدلے جو ہم ان سے سوالات وغیرہ کی سعادت پاتے ہیں.
کیا بات ہے. اچھا تو ابھی جو جنہوں نے سوال کیا وہ تو سوال ہی فیض کا تھا, یہ تو فیض لٹانے والی مطلب یعنی کہ شخصیات آپ بیان کر رہے ہیں, تو ان سے کوئی مدنی قافلے کا فیض دلا دو میرے کو یار. 12 ماہ 25 ماہ وقف مدینہ کا فیض مل جائے تو کیا بات ہے.
جو باپا آپ فرما دے حضور.
یہ بولتے ہیں جو فرما دے, یہ پہلے بھی ایسے گزرے سکے لیکن وہ پھر وہ ایسے ہی بات بنتی نہیں ہے. عام طور پہ میں جو کہہ دوں وہ آپ کیا دے سکتے ہیں یہ فرمائیں, اپنی حیثیت دیکھیں.
قافلہ حضور چاندرا سے انشاءاللہ,
چاندرا سے مدنی قافلے میں سفر,
مدنی کورس کروا دوں گا انشاءاللہ الکریم.
آپ کی کوئی ذمہ داری ہے اسے؟
جی جی معلم ہوں شعبہ مدنی کورسز میں.
مدنی کورسز کا معلم ہے نا, تو اب میں آپ کو کیا کہوں, آپ کو کہتا ہوں وقف مدینہ نکل جاؤ رہے خدا میں, تو پھر یہ کہ یہ سارا کام ہے نا, تو ماشاء اللہ ہر مہینے 3 دن سفر کا اگر ترکیب ہو نا بیٹھے تو اس میں آپ کے ساتھ جو پڑھتے ہیں ان کو بھی تو بھیجتے ہی ہیں نا سفر پہ, تو آپ بھی اگر نہیں کرتے تو اس کو کنٹینیو کرتے ہیں تو نہیں کرتے تو شروع کریں.
جی لبیک
ہے نا. آپ اس میں دیکھو اس میں مجلس کیا پابند ہے, مجلس اگر اجازت دے تو ہی سفر کر سکیں گے, اور غالباً ہمارے یہاں جو بھی اپنے مجلس ہیں اور جو اس طرح کے استائی بھائی ہیں ان سب میں یہ مدنی قافلوں کی گنجائش ہے اگر وہ کرنا چاہیں تو انشاءاللہ کوئی پرابلم نہیں ہوگا ماشاءاللہ
انشاءاللہ.
بڑی پیاری پیاری باتیں سید صاحب نے بتائیں, کلیجہ ٹھنڈا ہوا. یا ایک بھی اگر اور بھی شامل ہو جائے نا پہلی صف میں بھی نمازی جو ہے, اب میری جیت تو چاہتا ہے میں ان کو دیکھوں لیکن اب یہ کیبن ہے نا یہ فوراً لوگ دیکھ لیں گے اور وہ برسات ہو کر مجھے ڈرا دیتے گھبرا دیتے. سیکورٹی ایشو نہیں ہوتا تو بیٹھا ہی ہوں میں, سیکورٹی ایشو ہوتا تو مطلب وہ مطلب تانے بانے بھی کر جاتے ہیں کہ میں چپ چاپ دیکھوں کہ کون کون پہلی صف میں بیٹھے ہیں, دوسرا دن بھی دیکھوں کہ وہی چہرہ نظر تو آ رہا ہے ماشاء اللہ, تو یوں دل خوش ہوتا ہے کہ میں یہ ہلکے لگے تو پہلے میں نے بہت دیکھے ہلکے لگتے ہیں تلاوتیں ہو رہی ہیں, اب میں کچھ دیکھ نہیں پاتا ہوں 3 فرض پڑھ کے نکل جاتا ہوں میں, تو یہ تو سن ایک دم ایک دوسرے کو لگا کر تو اوپر سے کچھ دیکھ پاتا تھا میں کہ وہ سب یوں نہیں ہوتی نا کہ کوئی ایک آدمی دیکھ لیتا نا تو یوں کر کے کوئی دعا کا اشارہ کرتا دوسرا دیکھ لیتا تو پھر یہ اکٹھا ہونا شروع ہے, پھر بعضوں کا نعرے تو پھر اپنی بھاگنے بنے گیا, تو میرا بھی تو دل ہے نا, یہ تو سب آپ الحمدللہ میرا ہی باغ ہے, میں بھی آپ کا باغ ہوں اگر ہوں تو, کر میں تو ہوں کاٹے جیسا باغ کیا ہوں, تو بارہ لے کے مجھے اپنے یہ مطلب پھل پھول دیکھنے کو جی چاہتا ہے دیکھوں اور کہیں تو جا کے دیکھ نہیں پاتا میں, تو یہ انشاءاللہ کبھی ہمت کروں گا اگر آپ مجھے دیکھ لیں تو ایسے ہو جانا جو سن رہے مجھے کہ ہم آپ نے مجھے دیکھا ہی نہیں ہے, یوں یوں دیکھیں گے نا دوسرے سمجھ جائیں گے پھر دوسرے یوں کریں گے پھر مجھے نکلنا پڑے گا بھیڑ ہونی شروع ہوئی تو, یا یہ ہے کہ وہ سب کھانے پہ بیٹھ جائے نا تو یہ اور نماز یہ وہ اس میں خوشو خوشو ہو یا نہ ہو کھانے میں خوشو خوشو بہت ہوتا ہے, میں اس کو یوں کہتا ہوں یعنی بڑی توجہ سے کھاتے ہیں کھانا. اس میں میرا ایک چٹکلا یاد ہے مجھے, جب 12 ماہ میں لاہور میں تھا تو پنجاب کے شہر ہفتہ وار ملاقات بھائی تو پھر یہ ہم نے ترکیب رکھی تھی سہاری تو کرواتے تھے کہ پہلے دیگیں کھول لو مجھے نکلنا ہوتا تھا تو دیگیں کھول لو پھر ان کو تھال دینے شروع اب وہ جو خوشبوئیں لٹانی شروع کرتی نا دیگیں پھر یہ بیٹھ جاتے اور میں نکل جاتا کھانے پینے میں مطلب ایسی ہے کشش یار 100% کامیاب حلقہ ہمارا کھانے پینے کا ہوتا ہے نا سناٹے کروا دیتا ہے ابھی جتنے بھی مطلب ادھر ادھر ہوں گے نا یہ سب آپ کو کھانے پینے میں مل جائیں گے تو یوں مطلب یہ کہ تو پھر یوں کروں میں سب کھانے پینے میں دیکھوں گا کہ یہ بھی ہے نا ہوگا کون کچھ پہلی سب والے پہلی سب کی ہرس میں بیٹھے ہوتے ہیں وہ کچھ اپنا کھانا پینا وہ اندر سے نکالتے ہیں بیگ میں سے ہی دیکھا تھا کوئی مل جل کے لے آتا ہے تو ان کو ہماری مجلس بھی تعاون کرتی ہے کرنا بھی چاہیے جبکہ ایسے سلجھے میں ہوں کہ وہ کوئی دانا ہڈی کچھ اچھا کوئی بھی چیز جزو گرے نہیں مسجد میں اپنے دسترخوان اپنے اس میں گرے تو تعاون کرنا چاہیے اگر پھر بھی دیکھیں کہ یہ گرا دیتے ہیں تو پھر یہ تعاون بند ہونا چاہیے دیکھیں ان کو سمجھ آ جاتی ہوگی کہ اس میں یہ پہلی سب میں بیٹھے گا کون یار سمجھتا ہوگا تو وہ بیٹھے گا نا تو یہ بیٹھنے والے تو ہوں گے تو ان کو بھی سید یوسف شاہ صاحب اپنی کیٹیگری میں جنہیں وہ ہلکے والے ہو سکتا ہے لیتے ہوں نگران کہ ہماری اس میں یہ یا وہ پہلی سب میں نمازوں میں ہوتے ہیں ہر نماز میں یا اکثر نمازوں میں یہ بڑی ہمت کی بات ہے ویسے پہلی سب میں اس طرح بیٹھنا لیکن جو پہلی سب میں بیٹھتے ہیں مسئلہ یاد رکھیں پیشاب کی حاجت دبا کر بیٹھنا شدت ہو تو نماز مکمل تحریمی ہے طبن بھی نقصان دہ اس طرح پیشاب وغیرہ کو روک کے رکھنا یہ دھیان میں رکھنا اور ایسے میں جو واقعی پہلی سب کا عادی ہے زور سے پیشاب لگا ہے یہ اٹھے تو کسی کو قبضہ نہیں کرنا چاہیے بلکہ وہ اپنے برابر والے کو کہہ دے اپنی بھلے یہ رومال وغیرہ رکھ دے وہاں کہ میں وضو کر کے آ جاتا ہوں اور وضو کر کے آ جائے ہو تو مطلب انشاءاللہ مسئلہ نہیں ہوگا باقی ویسے ہی بعض لوگ کیا کرتے ہیں پہلی سب میں چادر رکھ کے رومال رکھ کے گھیر لیتے ہیں اس جگہ کو پھر موج کر رہے ہوتے ہیں یہ نہیں کر رہا ہے اس سے بھی جھگڑے بھی ہوتے ہیں اس کی تو آپ کو اجازت نہیں ہے کہیں بھی صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد
صلی اللہ علیہ وسلم امیر اہل سنت ماشاءاللہ یہ جو پہلی صف کے ماشاءاللہ عاشقان رسول جو پہلی صف کے نمازی ہیں یہ اپنے حلقوں کو ماشاءاللہ کارکردگی حوالے سے مضبوط کریں گے انشاءاللہ عزوجل تو ہم ان کے حلقہ نگران کو انشاءاللہ سوال کے لیے لیں گے اور پھر حلقہ نگران کے ذریعے آپ سے خود دعائیں بھی شامل کر سکتے ہیں
اللہ قریب
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
بابا جان میرا نام محمد علی حمزہ ہے میں سرگودا سے ہوں ڈسپینسر تو آپ کی برگاہ میں میرا ایک سوال ہے کہ کچھ پیشنٹ ہوتے ہیں مریض جن کو سانس کی بیماری ہوتی ہے یعنی بلغم وغیرہ یا سانس پھولنا تو وہ انہیلر یوز کرتے ہیں تو انہیلر اگر سانس کی مدد سے نہ کھینچا جاتا ہے تو روزے کے دوران اگر وہ انہیلر کھینچے تو کیا ان سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے
انہیلر میں بندکیاں ہوتی ہیں لکوڈ کی ہے نا دوا ہوتی ہے جو اس کی بندکیاں وہ سانس میں چلی جائیں گی اندر تو حلق میں جائیں گی تو اس طرح یہ کہ اس طرح کے انہیلر یہ روزہ اس سے ٹوٹ جائے گا استعمال سے صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد فرمانے ہیں آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم جس نے تین مرتبہ پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی آئیے مل کے پڑھتے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ العلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات الصبري رب العرش العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبعي ورب العرش العظيم صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. اللهم سلمني من رمضان وسلم رمضان لي وسلم وسلمه مني. اے اللہ مجھے رمضان المبارک میں سلامت رکھ اور رمضان المبارک کو میرے لیے سلامتی والا بنا اور اس کو مجھ پر سلامتی کے ساتھ گزار. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مول لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. صلوا على الحبيب صلى الله على محمد.
الحمدللہ عزوجل مختلف مقامات پر عاشقان رسول نے ماہ رمضان المبارک کی آمد پر اپنے گھروں کو سجایا ہے. اگر آپ نے بھی اپنے گھر کو سجایا ہے اور اس کی ویڈیو مدنی مذاکرے میں چلوانا چاہتے ہیں تو آپ کو اسکرین پر ایک نمبر دکھایا جائے گا, آپ اس نمبر پر اپنے اچھے انداز سے ویڈیو بنا کر سینڈ کر دیں, انشاءاللہ ممکنہ صورت میں یہ ویڈیو مدنی مذاکرے میں اونیر کی جائے گی. آئیے آپ کو مناظر دکھاتے ہیں چراغہ کے.
نکلے گا کسی روز میرے دل کا یہ ارماں, سرکار کریں گے مجھے رمضان میں مہمان, ہر فخر ہو تجھے تیرا یہ کان مبارک, ہر فخر ہو تجھے تیرا یہ کان مبارک, کان مبارک
اللہ رمضان کی سجاوٹ کرنے والوں کی قبروں کو اللہ پاک روشن کرے.
آمین.
پہلی صف کی بات امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ابھی فرمائی تو جی 11 اسلام آباد سے یہ کارکردگی آئی ہے کہ چاند رات سے لے کر اب تک جی 11 اسلام آباد میں جو ایک ماہ کا اعتکاف ہو رہا ہے تو آج جو تعداد کاؤنٹ کی گئی تو 26 اسلامی بھائی ایسے ہیں جو چاند رات سے اب تک پہلی صف میں نماز ادا کر رہے ہیں الحمدللہ. 18 مارچ کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام. سوال: روزے میں ڈکار آئے تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ جواب: نہیں. سوال: دنیا میں اویلیبل پانیوں میں سب سے افضل پانی کون سا ہے؟ جواب: آب زمزم ہے. سوال: قبرستان جانے کی کیا برکت ہے؟ جواب: دل نرم ہوگا اور حدیث پاک پر عمل کرنے کے سبب ثواب ملے گا. درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: زوجہ جواد احمد فیصل آباد, محمد امجد جلال پور پیر والا, ثقلین علی اتاری علی پور چٹھا, بنت نذیر اتاریہ طلبانی، علی حسین اتاری بن غلام مصطفیٰ لاہور، محمد شہباز شاہ بخاری بہاولپور، بنت غلام مرتضیٰ اتاریہ ڈچ کوٹ، رضوان اتاری ڈی جی خان، محمد سرفراز اتاری بن محمد خادم جڑاوالا کوٹ کبیر، علی حسین شیخو پورہ بنت غلام اکبر ساہیوال، اکرم شاہ اتاری نیا آباد کراچی۔ ان سلیکٹڈ ناموں میں قرآن دازی یعنی ڈرا کے ذریعے نکلنے والا نام، زوجہ جواد احمد فیصل آباد، ان کو تحفے میں ایک سال کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی۔ یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں، ان کو ایک سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاءاللہ الکریم۔
آج ناظرین سے جو سوالات کیے جا رہے ہیں وہ نوٹ کر لیجئے، کل مدنی مذاکرہ شروع ہونے سے پہلے پہلے ان سوالات کے جوابات آپ ہمیں ایس ایم ایس کے ذریعے دے سکتے ہیں۔ سوال نمبر ایک، معاشرے کا ذہین طبقہ کسے بیان کیا گیا؟ سوال نمبر دو، وہ کون سی صحابیاں ہیں جنہوں نے جب فرض حج ادا کر لیا تو انہوں نے فرمایا کہ میرے رب نے مجھے گھر میں رہنے کا حکم فرمایا ہے، لہٰذا خدا کی قسم اب موت آنے تک گھر سے باہر نہ نکلوں گی، ان کا نام بتانا ہے۔ سوال نمبر تین، سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک یونیورسٹی کے پروفیسر صاحب کا ریاضی میتھمیٹکس کا ایک بہت مشکل مسئلہ حل کیا، ان پروفیسر کا نام بتائیے۔ ان تین سوالات کے جوابات آپ ہمیں ایس ایم ایس نمبر 03411255554 پر دے سکتے ہیں۔ اسلامی بہنیں اپنا نام اور نمبر نہ لکھیں بلکہ اپنے محرم کا نام اور ان کا نمبر لکھیں۔ الحمدللہ عزوجل ماہ رمضان المبارک کا مہینہ جاری ہے، اس میں مختلف تحریکیں دی گئی ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے حوالے سے بھی کہا گیا ہے، درود پاک کی کثرت کرنے کے حوالے سے بھی کہا گیا ہے، اور ماہ نیک اعمال میں شامل ہونے کے حوالے سے بھی ترغیب دی گئی ہے۔ تو آئیے اس حوالے سے کارکردگی دیکھتے ہیں۔
رمضان المبارک 1445 ہجری، 1200 درود پاک پڑھنے والے اسلامی بھائیوں کی تعداد 432993، 432993، اسلامی بہنوں کی تعداد 63030، 63030، ٹوٹل تعداد 496023، 496023۔ رمضان المبارک 1445 ہجری، ماہ نیک اعمال میں شامل ہونے والے اسلامی بھائیوں کی تعداد 34809، 34809، اسلامی بہنوں کی تعداد 57287، 57287، ٹوٹل تعداد 92096، 92096۔ رمضان المبارک 1445 ہجری، قرآن پاک پڑھنے والوں کی نیتیں، کل قرآن پاک پڑھنے والوں کی نیتیں، اسلامی بھائیوں کی تعداد 123751، 123751، اسلامی بہنوں کی تعداد 114714، 114714، ٹوٹل اسلامی بھائی اور اسلامی بہنوں کی تعداد 238465، 238465۔
رحمت کا سامان، رمضان بخشش کا اعلان، مدنی مذاکرات۔